السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. آج کی نشست کا موضوع، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، اعلان بھی ہو چکا ہے، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے ہے، اور ہم جب کسی ذات کے عظمت کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ذات کی اہمیت کیا ہے. اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی گواہی اللہ تعالی جل شانہ نے دی ہے، جس سے بڑھ کر کوئی گواہی نہیں ہے. وکفا باللہ شہیدا، اور کسی چیز یا کسی ذات کی عظمت معلوم ہوتی ہے جب اس ذات کے تعلق سے ہم تین چیزیں جانتے ہیں عام طور پر. نمبر ایک، حسن اخلاق اور حسن کارکردگی. نمبر دو، کثرت سے اس ذات کی تعریفیں. اور نمبر تین، عظمت کی انتہا تب ہوتی ہے جب دشمن، اور خاص طور پر جانی دشمن جو ہے، وہ اس ذات کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے. اور سید البشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے جب ہم عظمت کی بات کرتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں انتہا درجے پر ہمیں واضح نظر آتی ہیں. حسن اخلاق اور حسن کارکردگی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. پوری دنیا کے لوگ اخلاق سے پہچانے جاتے ہیں، اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی شان اتنی بلند ہے کہ حسن اخلاق کی پہچان ہمارے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جب تعریفیں کی بات کرتے ہیں تو جھوٹے تعریفیں تو بہت موجود ہیں، کمال تب ہوتا ہے جب سچی تعریف کی جائے کسی ذات کی. جب سچی تعریفیں کی جاتی ہیں وہ ذات عظیم ذات ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی سچ بولنے والا نہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَهُ. اور جب ہم مخالفین کی بات کرتے ہیں اور دشمنوں کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ سنگ دل لوگ تھے. اور آج کی نشست میں ہم یہ سب مل کر دیکھیں گے کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، اور خاص طور پہ دو ایسے جانی دشمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا گواہی دیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اللہ تعالی جل شانہ سورۃ الکوثر میں فرماتے ہیں ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بے شک ہم نے آپ کو عطا فرمایا خیر کثیر الکوثر، جس میں نہر کوثر بھی شامل ہے، لیکن الکوثر کا جو عام معنی الخیر الکثیر. فصل لربک وانحر، بس جب اللہ تعالی نے خیر کثیر عطا فرمایا ہے، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے عبادت کا. ان شانئک هو الابتر، بے شک کہ تمہارا دشمن ہی دم کٹا بے نام اور بے اولاد رہے گا. آج کی نشست میں ہم بات کریں گے مقدمے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے تعلق سے چند باتیں. نمبر دو، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ کیا ہے. نمبر تین، اس عظیم قصے میں سے بعض اہم پیغام. نمبر چار، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا حکم کیا ہے. نمبر پانچ، حدود کا نفاذ، شرع حدود کا نفاذ کس کے ذمہ ہے. نمبر چھ، ایک عظیم قاعدہ. نمبر سات، گستاخانہ فلم. اس فلم کے تعلق سے چند اہم باتیں کریں گے. مقدمے کے طور پر سورۃ الکوثر کے تعلق سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جو معروف مفسر قرآن ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر، جو ہدایت حق روشن برہان اور نور مبین سے بغض و نفرت کرنے والا ہے، وہی ابتر، کم تر، سب سے ذلیل اور دم کٹا بے نام ہے. سبحان اللہ. یہ سورت نازل ہوئی، اسباب النزول میں مختلف روایات ہیں، ان میں سے ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نرینہ اولاد بیٹے وفات پا چکے، تو مشرکین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹ جائے گا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دم کٹا اور بے نام رہے گا، ابتر رہے گا. اور عربیوں میں، عرب میں یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی تھی جب کوئی شخص کسی کے تعلق سے یوں کہے کہ یہ شخص بے نسل ہو جائے گا، بے نام ہو جائے گا. تو اللہ تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے دشمن ہی بے نام رہیں گے، ان کا نام نشان کٹ جائے گا، مٹ جائے گا. اور دوسری روایت میں کعب بن اشرف یہودی کے تعلق سے ایک روایت آئی ہے، جس میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ محمد کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اور کعب بن اشرف یہودی جانتا تھا کہ حق کیا ہے، لیکن اس شخص نے مشرکین عرب سے یہ کہا کہ تم لوگ حق پر ہو اور محمد باطل پہ ہیں، حق کو جاننے کے باوجود بھی. اس لیے ہم پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہدایت حق روشن برہان اور نور مبین سے بغض و نفرت کرنے والا ہے، وہی ابتر، کم تر، سب سے ذلیل اور دم کٹا بے نام ہے. اور یہی حقیقت ہے کہ آج ابو جہل ابو لہب کو کون جانتا ہے؟ اگر ہم جانتے ہیں تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جانتے ہیں، ورنہ آج ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے. عزمت مصطفى صلى الله عليه وسلم كقصة صحيح بخاري میں یہ قصہ موجود ہے حدیث نمبر 7 میں یاد رکھنا اور یہ قصہ ہمیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سناتے ہیں امام بخاری روایت کرتے ہیں اور پوری سند آپ لوگوں کے سامنے ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سفیان بن حرب ابو سفیان بن حرب جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہرقل جو بات روم کا بادشاہ تھا اس نے ایک شخص کو بھیجا جب اسے معلوم ہوا کہ شام میں ایک تجارتی قافلہ آیا ہے جس میں عربی لوگ موجود ہیں اور ہرقل کو خط مل چکا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہرقل نے ایک شخص کو بھیجا کہ اس قافلے کو میری طرف بلاؤ اور لے کے آؤ چنانچہ وہ شخص جاتا ہے اور ہرقل کے ایوان میں لے کے آتا ہے ہرقل روم کا بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور یہ گروہ جو ہے عربیوں کا گروہ جو ہے وہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ واقعہ ابو سفیان بیان کرتے اسلام قبول کرنے سے پہلے ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا ابو سفیان کہتا ہے کہ جب صلح الحدیبیہ کا موقع تھا یہ واقعہ تب تھا یعنی سن 6 ہجری کے بعد کا یہ موقع ہے اور یہ قصہ ہے چنانچہ ہرقل عظیم الروم ہے جیسے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بڑا دانشور انسان تھا حکمت والا انسان تھا اس شخص نے کہا کہ تم میں سے اس شخص سے زیادہ قریب رشتہ دار کون ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے ابو سفیان کہتا میں آگے بڑھا اور میں نے کہا میں اس کا زیادہ قریب رشتہ دار ہوں ذرا غور کریں ابو سفیان کافر اسلام قبول نہیں کیا اور جنگ بدر جنگ احد جنگ احزاب ہو چکی ہے ابھی تک اس کا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا ابھی بغض و نفرت باقی ہے انتقام کی آگ ابھی جل رہی ہے سینے میں تو ابو سفیان کہتا میں آگے بڑھا اور ہرقل نے کہا تم لوگ پیچھے کھڑے ہو جاؤ میں اس سے چند سوال کرنے والا ہوں اگر یہ جھوٹ بولے تو مجھے اشارہ کر دینا ابو سفیان کہتا میں پھنس گیا اگر مجھے جھوٹ بولنے کی حیا نہ ہوتی کہ لوگ میرا جھوٹ پکڑ لیں گے تو میں اس وقت کوئی نہ کوئی جھوٹ بول دیتا یاد رکھیں مشرک ہے لیکن اسے شرم آتی کہ وہ جھوٹ بولے یا اس کی طرف اس کے مرنے کے بعد کوئی شخص کہے کہ وہ شخص جھوٹا تھا سبحان اللہ یعنی سچ کی اہمیت دیکھیں آپ جاہلیت میں بھی سچائی کی اہمیت ہوتی تھی اور آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں آپ سچائی کتنی رہ گئی ہے اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی ابو سفیان نے سوال کرنا شروع کیے آئے دیکھتے ہیں تقریباً 11 سوال ہیں ابو سفیان 11 سوالوں کے جواب دیتا ہے سوال کرنے والا بھی جانے دشمن ہے اور جواب دینا بھی جانے دشمن ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیے دیکھتے ہیں سوال کیا ہے سب سے پہلا سوال تھا ہرقل ابو سفیان سے سوال کرتا ہے کہ اس شخص کا نسب تم لوگوں میں کیسا ہے نسب کے تعلق سے سوال کیا ابو سفیان کہتا ہے کہ وہ بڑے نسب والا ہے پہلی گواہی ہو گئی ہرقل نے دوسرا سوال کیا کیا کسی اور نے بھی اس شخص سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جو باتیں وہ کر رہا ہے کسی اور شخص نے بھی کی تھی ابو سفیان جواب میں کہتے ہیں جی نہیں کسی نے یہ بات نہیں کی تھی تیسرا سوال کیا ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے ابو سفیان کہتے جی نہیں، کوئی بادشاہ نہیں گزرا. چوتھا سوال، ان کی پیروی متبعین جو ہے، پیروی کرنے والے متبعین جو ہیں، وہ امیر لوگ ہیں یا غریب و کمزور لوگ ہیں؟ ابو سفیان کہتا ہے کہ کمزور لوگ ہیں. اگلا سوال، کیا ان کے متبعین دن بدن بڑھتے جاتے ہیں یا کم ہوتے جاتے ہیں؟ ابو سفیان کہتا ہے میں نے کہا کہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں، کم نہیں ہوتے. اگلا سوال ہرقل کرتا ہے، کیا ان میں سے کوئی ایسے شخص بھی ہے جو ایک مرتبہ دین میں داخل ہو جاتا ہے، کیا پھر اسے خارج بھی ہو جاتا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں جی نہیں، وہ کبھی خارج نہیں ہوتے. ہرقل اگلا سوال کرتا ہے، کیا تم ان پر جھوٹ کی تہمت لگاتے ہو؟ اس سے پہلے جو کچھ وہ کہتا ہے ابھی، کیا اس سے پہلے کچھ جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ تو ابو سفیان کہتا میں نے کہا جی نہیں. معروف تھے صادق امین، تو پہلے سے معروف تھے نا. اگلا سوال، کیا وہ کبھی وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں؟ ابو سفیان کہتا ہے اس وقت ہم مہلت میں ہیں، یعنی صلح الحدیبیہ کے موقع پر مہلت میں ہیں، ہم نہیں جانتے کہ وہ اس مہلت کے زمانے میں ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے، یعنی کیا وہ وعدہ پورا کرتا ہے یا وعدے کو توڑتا ہے. ابو سفیان کہتا ہے اللہ کی قسم میں ان لفظوں سے زیادہ کوئی بات کر نہیں سکتا تھا، اور میں یہی چاہتا تھا کچھ اپنے آپ سے کوئی چیز، یعنی جھوٹ شامل کر دوں، ایسی بات شامل کر دوں جہاں پہ لوگوں کو بھی نہ پتہ چلے، تو میں ان چند لفظوں سے زیادہ کچھ نہ کہہ پایا. میرے بھائی ذرا غور کریں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال نبوت سے پہلے، 13 سال مکہ میں، 53 سال اور 6 سال اور مدینہ میں، سبحان اللہ، ایک شخص ایک معاشرے میں رہتا ہے 50 سال سے زیادہ، اور جانی دشمن ایک غلطی نہیں پکڑ سکتے، ایک غلطی نہیں پکڑ سکتے. یعنی ابو سفیان سوچ رہا ہے، ہرقل سوال پہ سوال کر رہا ہے، ابو سفیان اپنے ذہن میں سوچ رہا ہے کہیں سے بھی کوئی غلطی تو پکڑ لوں میں. کہتا ہے اس جملے سے بڑھ کر میں کچھ کہہ نہ پایا. ابھی ہم مہلت کے وقت میں ہیں، ہمیں نہیں پتا وہ کیا کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ وہ وعدہ خلافی بھی کرتا ہے. اگر ایک دفعہ کہہ دیتا پوری تاریخ میں یہ لکھا جاتا ابو سفیان نے جھوٹ بولا تھا، سبحان اللہ. اگلا سوال کرتا ہے، سوال نمبر 9، کیا تم لوگ اس کے خلاف جنگ بھی کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی ہاں، ہم نے جنگ بھی کی ہے. سوال نمبر 10، وہ جنگ کیسی رہی ہے؟ کس کا غلبہ ہوا اور کون مغلوب ہوا؟ ابو سفیان کہتا ہے یہ جنگ جو ہے ڈول سی رہی ہے، کبھی وہ جیت جاتے کبھی ہم جیت جاتے. آخری سوال، وہ تم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان کہتا ہے ذرا غور سے سنے، کیا حکم دیتے ہیں؟ صرف اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور شرک کی باتیں جو تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے چھوڑ دو، اور ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پرہیزگاری، پاک دامنے اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں. اس کے بعد ہرقل نے ترجمان سے کہا، ابو سفیان سے کہو، اب ترجمان ترجمہ کر کے بتا رہا ہے، میں نے تم سے ان کا نسب پوچھا تو تم نے بیان کیا کہ وہ تمہارے درمیان میں اعلی نسب والے ہیں. اب گواہی سنے ذرا، اور تمام پیغمبر اپنی قوم کے نسب میں اسی طرح اعلی نسب مبعوث ہوا کرتے ہیں. تو نبوت کی پہلی گواہی ہرقل دے رہا ہے. میں نے تم سے پوچھا کہ نبوت کا دعویٰ اس سے پہلے کسی اور نے بھی کیا؟ تو ہرقل کہتا ہے تم نے جواب دیا ابو سفیان سے کہ جی نے کسی اور نے یہ دعویٰ نہیں کیا. تو میں نے اپنے دل میں سمجھ لیا کہ اگر یہ بات ان سے پہلے کوئی کہہ چکا ہوتا تو میں یہ کہہ دیتا کہ یہ شخص کسی اور کی تقلید کرنے والا ہے، اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو کسی اور کی تقلید کرنے والا ہے. پھر میں نے پوچھا باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ تھا؟ آپ نے کہا جی نہیں. تو ابو سفیان کہتا ہے میں دل میں اس لیے میں نے سوال کیا تھا, تو میں نے یہ سوچا کہ اگر اس کا باپ دادوں میں سے کوئی بھی نبی ہوتا تو یہ شخص, کوئی بھی بادشاہ ہوتا تو یہ شخص اپنی باپ دادوں کی بادشاہت کے لیے یہ ساری محنت کر رہا ہے. تو آپ نے اس کی بھی نفی کر دی. پھر میں نے پوچھا کہ متبعین کون ہیں؟ آپ نے کہا کمزور ہیں. انبیاء کے متبعین ہوتے ہی کمزور لوگ ہیں. پھر میں نے پوچھا وہ بڑھتے جا رہے ہیں یا کم ہوتے جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا بڑھتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور ہرقل کہتا ہے یہی ایمان کی حقیقت ہے جب اس کی حلاوت اور لذت دل میں بیٹھ جاتی ہے. سبحان اللہ. جب حق کو انسان دیکھ لیتا ہے تو اسے کبھی چھوڑتا نہیں ہے. پھر کیا وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں؟ اگلا سوال, وہ کبھی چھوڑتے بھی نہیں ہیں. جتنی تکلیفیں بھی پہنچی ہیں ثابت قدم رہے اور ایک انچ بھی وہ پیچھے نہ ہٹے. سبحان اللہ. پھر جھوٹ کے تعلق سے پوچھا, تم لوگوں کو کہا کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اب ہرقل کہتا ہے اگر یہ شخص پہلے جھوٹ بولتا ہوتا تو ظاہر ہے ابھی جھوٹ بولے گا, لیکن اگر عام زندگی میں جھوٹ نہیں بولتا تو وہ وحی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا. پھر میں نے یہ پوچھا وعدہ خلافی کرتا ہے؟ اور اس کا جواب یہ ملا کہ ابھی تک کوئی پتہ نہیں, یعنی وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا. جنگ کیسے رہی ہے؟ یہی انبیاء کا حال رہا ہے. سبحان اللہ. کہ جنگ جو ہے ہمیشہ جیتی نہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جیت بھی ہوئی ہے, ہار بھی ہوئی ہے, وہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. پھر آخر میں یہ پوچھا کہ وہ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ آپ نے بولا کہ ایک اللہ تعالی عبادت کو توحید کا حکم دیتا ہے, شرک سے منع کرتا ہے, اور پھر نماز پڑھنے, پرہیزگاری اور پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. ابو سفیان کہتے, ہرقل کہتا ہے بس اگر تمہاری کہی ہوئی بات سچ ہے تو عن قریب وہ میرے ان قدموں کی جگہ کے مالک ہو جائیں گے. روم شام میں ابھی ہے, ہرقل جو ہے روم سے شام میں آیا تھا, جیسے کہ ابھی آگے کس میں بیان کریں گے. کہتے اس جگہ جہاں پر میں کھڑا ہوں, اگر تم واقعی سچے ہو جو تم نے جواب دیے ہیں, جس جگہ پر میں کھڑا ہوں اس جگہ کا مالک بنے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور بے شک میں پچھلی کتابیں جانتا تھا کہ وہ ظاہر ہونے والا ہے. پچھلی کتابیں تورات و انجیل سے میں علم جانتا تھا کہ ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے, مگر میں یہ نہ جانتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے. بس اگر میں جانتا کہ ان تک پہنچ سکوں گا, ذرا غور سے سنیں, یعنی ایک تمنا کر رہا ہے, اگر میں یہ جانتا کہ میں ان تک پہنچ سکوں گا تو یقیناً میں ان سے ملتا اور ملنے کا بڑا اہتمام کرتا, اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو یقیناً ان کے پیروں کو دھوتا. رقل کہتا ہے کہ میں محمد کے پیروں کو دھوتا. یہ روم کا بادشاہ کہہ رہا ہے. اس سے بڑھ کر کسی دشمن نے کسی کی تعظیم کی ہے تاریخ میں؟ ایک جانی دشمن یہ گواہی دیتا ہے, ارے ابو سفیان تم تو رشتہ دار اور قریب رہ کر بھی تم بے قدرے ہو, اگر میں وہاں پہ ہوتا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے نوکری کرتا رہتا, قدموں کو دھوتا رہتا. سبحان اللہ. پھر ہرقل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جو دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ امیر بصرہ کے پاس بھیجا گیا تھا, اس خط کو منگوایا اور اس خط کو پڑھا جس میں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ خط اللہ تعالی کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے, بادشاہ روم کی طرف, عظیم الروم کی طرف. یہ لفظ ہیں حدیث میں, السلام علی من اتبع الہدى, اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے, اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس خط میں لکھتے ہیں, اس کے بعد واضح ہو کہ میں تم کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں, اسلام لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ گے, اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا ثواب دگنا کر دے گا، اور اگر تم میری دعوت سے منہ پھیر دو گے تو بلا شبہ تم پر تمہاری تمام رعیت کے ایمان نہ لانے کا گناہ ہوگا. اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان میں مشترک ہے، یعنی کہ ہم اور تم ایک اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی رب کے سوا کسی کو پروردگار نہ بنائے. یہ آیت پڑھی، ابو سفیان کہتے ہیں جب یہ خط پڑھا تو وہاں پر جو اس کے ایوان میں ساتھی تھے، جو بطریق تھے، انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. جب آوازیں بلند ہوئی تو ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو ابن ابی کبشہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابن ابی کبشہ کہا، ابن عبداللہ نہیں کہا. ابو کبشہ جو ہے یہ کنیت تھی الحارث کی، جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائے باپ ہیں، سرحنی میں سعدیہ کے خامن جو ہیں. تو کسی اور قوم کی طرف یہ اشارہ کہہ کے بات کی کہ ابن ابی کبشہ کا کام ایسا بڑھ گیا کہ اس سے بنی اسفر یعنی روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے. یہ ابو سفیان کہہ رہا ہے. بس اس وقت سے مجھے ہمیشہ کے لیے اس کا یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غالب ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالی مجھے اسلام میں داخل کر دیا. یعنی یہ دل میں بات تھی، یہ 6 ہجری کی بات ہے، 2 سال کے بعد فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن اسلام کا ایک بنیادی وجہ یہ قصہ تھا. ہرقل جو ہے وہ نجومی تھا، اصل قصہ یہ تھا، ہرقل نجومی تھا. اس نے تاروں کی طرف دیکھ کے اپنے اس علم کے ذریعے سے یہ معلوم کیا کہ ختنے کا بادشاہ غالب آئے گا. تو ہرقل نے پوچھا اس زمانے میں ختنے کون کرتے ہیں؟ تو بطریقوں نے کہا، جو علم رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہودی جو ہیں وہ ختنہ کرتے ہیں، اور آپ پریشان نہ ہو، یہودیوں پر ہم غالب ہو سکتے ہیں، آپ کہیں تو سب کو ہم قتل کر دیں گے. اور وہ اس طرح سے بات کر رہے تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ خبر بیان کی. اس شخص نے جب ہرقل کو پتہ چلا تو ہرقل نے کہا جا کے دیکھو کس کا ختنہ تو نہیں ہوا، ایسے یہودی ختنہ کرتے ہیں، کوئی اور بھی ختنہ کرتے ہیں. تو اسے کھٹکا تھا، یہودی اتنی غالب نہیں ہے، وہ تو مکار ہیں، ان کو غلبہ کبھی ہونے والا نہیں، کیونکہ ان پر ذلت اور اللہ تعالیٰ کا غضب لکھ دیا گیا ہے. تو وہ جانتا تھا کوئی اور قوم ہے جو غالب ہونے والی ہے، تو اس کو شک و شبہ تھا عرب پر، تو وہ یقین رکھنا چاہتا تھا. تو جب جا کے دیکھا تو واقعی ختنہ ہو چکا تھا. تو ہرقل نے یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ محمد ہی غالب ہوگا. پھر اس نے کسی اور نجومی سے، جو اس کا ساتھی ہے، جو گورنر تھا، اس سے پوچھا. اس نے علم کے مطابق بھی یہی خبر دی کہ بات بالکل سچ ہے کہ عن قریب محمد غالب ہونے والا ہے، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہرقل نے ایک کام کیا، اب ابو سفیان چلا گیا، اب قصہ وہیں سے شروع ہوتا ہے، امام بخاری اس قصے کو آگے بیان کرتے ہیں. اب ابو سفیان باہر نکل کے اپنی خبر تو دے دی، اب اندر کیا ہوا؟ ہرقل نے دروازے بند کروا دیے باہر سے، اور اپنے لوگوں سے مخاطب ہوا کہ کیا تم لوگ بھلائی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا جی ہاں بالکل ہم چاہتے ہیں. تو ہرقل نے کہا تم ایسا کرو اس نبی کی بیعت کر لو، یعنی تم لوگ سارے کے سارے اسلام قبول کر لو. تو لوگوں نے جب یہ بات سنی وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف بھاگے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں جو لوگ حق کو سن کر اور دیکھ کر بھاگتے ہیں، کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ سبحان اللہ. یہیں پر کچھ ایسا حال ہوا, حق کو دے کر جو لوگ ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں, جیسے کہ وحشی گدھے جنگل میں بھاگ جاتے جب شیر ان کا پیچھا کرتا ہے, تو یہ لوگ جب دروازے کی طرف بھاگے تو دیکھا دروازے باہر سے بند ہیں. جب ہرقل نے دیکھا کہ ان کو دل میں اتنی نفرت ہے اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہوا, تو لوگوں کو واپس بلایا. جب وہ آیا تو ان سے یہ بات کہی کہ میں تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنی قائم ہو اور کتنی ثابت قدمی رکھتے ہو. تو سارے خوش ہوئے اور ہرقل کو سجدہ کیا, اور ہرقل کی آخری حالت یہی رہی, یعنی ہرقل کی وفات موت کفر پر ہوئی اور اسلام پہ نہ ہوئی. اس قسم سے بعض اہم پیغام ہم دیکھتے ہیں. نمبر ایک, سید ابو سفیان عنہ کی فضیلت, اور یہ واقعہ ان کے اسلام قبول کرنے کی بنیادی وجہ تھا. نمبر دو, سید ابو سفیان عنہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں, یہ بھی ہمیں ثبوت ملا. رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کا حال دوسروں سے بہتر جانتے ہیں, یہ بھی ہم جانتے ہیں. حیا اور سچ جاہلیت میں عرب کے اخلاق میں سے تھا جسے اسلام نے اور مضبوط کیا. ہرقل اجمو کا سمجھدار اور دانستہ انسان تھا. سمجھداری اور دانائی بغیر ایمان کے بے فائدہ ہے. ہرقل دانستہ انسان تھا, حکمت والا تھا, اس کا کچھ کام آئے کوئی کام نہ آئے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب عرب میں سب سے اچھا نسب ہے. انبیاء علیہم السلام کے نسب سب سے اچھے تھے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اچھے تھے. اللہ تعالیٰ گواہی کافی ہے, انک لعلی خلق عظیم. وہ یاد ہے 50 سال سے زیادہ ساتھ رہنے والے دشمن بھی ایک غلطی یا نقص نہ پکڑ سکے. آج ہم آپ سلم کے امتی ہیں, متبعین ہیں. ہم باہر نہ جائیں معاشرے میں, اپنے گھر میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں, اپنے گھر والے ہمارے اپنے گھر والے ہم سے کتنی تنگ و ناراض ہوتے ہیں, ہمارا اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ کیا کردار ہوتا ہے. سبحان اللہ, ہم بات کر رہے ہیں سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ جن کا نقص جان دشمن ایک نقص بھی نہ پکڑ سکے. سبحان اللہ, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اکثر ساتھ متبعین ضعیف اور کمزور تھے. ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ سب سے پہلے توحید عبادت کا حکم ہے, اور یہ بھی سبق ملا کہ سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت تبلیغ کی بنیاد توحید عبادت تھی. توحید عبادت کی اہمیت و فضیلت کا بیان, اور یہ کہ لوگوں کی اکثریت اس سے غافل ہے. آج لوگوں کے اہتمامات ہم دیکھتے ہیں. توحید عبادت میرے بھائیو, پوری کائنات میں جو سب سے بلند و بالا چیز ہے وہ ہے توحید عبادت, جس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جو شخص اس دنیا میں آتا ہے اور دنیا کے سارے خیر اور نعمتیں پا لیتا ہے اور وہ اس نعمت سے محروم ہو جاتا ہے, واللہ اس نے کوئی خیر حاصل ہی نہیں کیا, اس نے اپنی زندگی کا مقصد ہی پورا نہیں کیا. وہ دنیا میں تو آیا, لذتیں بھی حاصل کی, لیکن سب سے بڑی لذت سے محروم رہا, ایمان کی لذت اور توحید کی لذت سے محروم رہا. بس ایسے لوگ جو ہیں وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں. شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کی حقیقت سے اکثر لوگ غافل ہیں. نماز اور سچ بولنے کی فضیلت اور اس کے حکم کا بیان. اندھی تقلید گمراہی اور ہلاکت کی بنیاد ہے. ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ ایمان کی فضیلت اور حقیقت کا بیان. ایمان صرف زبان سے نہیں ہوتا کہ میں مومن ہوں. ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے, زبان سے قول, دل سے تصدیق و یقین, اور پورے جسم سے عمل کرنے کا نام ہے ایمان, جو فرما برداری سے زیادہ ہوتا ہے, بڑھتا ہے, اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے. یہ تعریف ہے ایمان کی اہل سنت والجماعت کے ہاں. ایمان ہی سے سینہ کشادہ اور دلوں میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے. آپ پوری دنیا کا رزق حاصل کریں, بادشاہت لے لیں, واللہ اطمینان اور سکون نہیں ملے گا جب تک کہ دل میں ایمان کی لذت نہ ہو, ایمان کی حلاوت اور چاشنی نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے. ہمیں پیغام ملتا ہے کہ یہ علامتیں نبوت کی قطعی علامتیں نہیں, یہ جو 11 سوال تھے یہ نبوت کی قطعی علامتیں نہیں ہیں, لیکن ہرقل اپنے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض خاص علامتیں بیان کی ہیں. وہ نسب سے اچھا نسب, یا جھوٹ نہ بولنا, وعدہ خلافی نہ کرنا, یہ واضح علامتیں نہیں ہیں نبوت کی. کیونکہ المصطفین الاخیار، نبی کو تو اللہ تعالیٰ چنتا ہے اور سب سے بہترین انسانوں میں بشر میں سب سے بہترین ہوتا ہے ہر اعتبار سے. تو یہ قطعی علامتیں نہیں ہیں، کیونکہ ان میں بعض باتیں عام باتیں ہیں. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ جس میں یہ علامتیں پائے جائیں وہ نبی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بلند و بالا فرمایا، حتیٰ کہ روم کا بادشاہ بھی ان کے قدموں کو دھونے کا خواہش مند تھا. ورفعنا لك ذکرک، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ وعدہ پورا ہوا، اور آج 1400 سال گزر گئے ہیں، مشرق سے مغرب تک لوگ یہی گواہی دیتے ہیں، کافر بھی یہی گواہی دیتے ہیں. اب ان کو چھوڑیں، جو چند لوگ ہیں جو بے عقل اور بے ضمیر لوگ ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کرتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں چاہے کافر کیوں نہ ہو، دشمن کیوں نہ ہو، جب وہ انصاف سے کام لیتے ہیں تو وہ خود اس گواہی پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ پوری دنیا کی تاریخ میں سب سے بہترین اور عظیم انسان اگر کوئی ہیں تو وہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ آپ نے دیکھا، مائیکل جے ہارٹ نے کتاب لکھی، دنیا کے 100 عظیم لوگوں کو جمع کیا، خود کرسچن ہے، اپنے رب کو جس کو رب وہ جانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرا نمبر دیا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کے لکھا پہلے نمبر پہ، سبحان اللہ. اور اس طرح سے اور لوگوں نے بھی یہ گواہی دی ہے. بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضیلت کا بیان اور خط و کتابت کا آغاز اس سے کرنے کی سنت کا ثبوت ملتا ہے. 786 لکھنا بدعت ہے. بعض لوگ غلط فہمی ہوئی کہ 786 نمبر اس لیے لکھتے ہیں کہ آپ کسی کتاب ورقے پہ لکھ، ورق زمین پہ گر جاتا ہے، بے حرمتی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی تو نمبر لکھ لیں. اگر بے حرمتی ہوتی اور ہوئی، جیسے کہ کسرا نے کیا کیا، کسرا نے خط کو پھاڑ دیا تھا، زمین پہ گرا دیا تھا اور اپنے پاؤں سے رون دیا تھا اس بدکار بدترین کافر انسان نے، اس کے بدل میں سزا کیا ملی؟ اس کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور اس کے بیٹے نے، دیکھے کسی اور نے نہیں، اس کے اپنے بیٹے نے اپنے خون نہیں اس کو یعنی دھکے دے کے نکالا، اور خبر میں آیا کہ اس کو قتل بھی کر دیا، سبحان اللہ. تو اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی بھی حرمتی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کبھی نمبر نہیں لکھا. 786 کہاں سے آیا؟ یہ جاہل لوگوں کی بدعت ہے. اور خط و کتابت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بھی لکھا، بعد میں بھی لکھا، اور صحابہ کرام نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے خطوط کا آغاز کیا، سلف صالحین نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تھے. لیکن بعض جاہل لوگ بعد میں آئے جنہوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ اگر ہم بسم اللہ لکھتے ہیں تو بے حرمتی ہوتی ہے. کافروں کے عہدوں کے مطابق نام لینے یا لقب سے بلانے میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ ظاہروں کی تعظیم ہوتی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھتے ہیں؟ الی ہرقل العظیم الروم، تو تعظیم تو ہوئی ہے، لیکن دیکھیں دو وجوہات ہیں، دنیا کے لحاظ سے سچ ہے کہ وہ عظیم بادشاہ ہے روم کا، اور تالیف قلب کے لیے اگر آپ خط لکھتے ہیں کسی مخالف کو اور شروع میں ہی سخت الفاظ اور کچھ آپ ایسے الفاظ لکھیں جس سے وہ شخص دور ہو جائے تو آپ کی بات نہیں قبول کرے گا، لیکن اگر آپ کا انداز پہلے سے بہت پیارا ہو اور ہونا چاہیے اگرچہ مخالف کیوں نہ ہو، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس خط کو صرف پڑھا نہیں جاتا، اسے محفوظ بھی کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہرقل نے اس خط کو خاص جگہ پر رکھ کے محفوظ کیا. کافروں کو سلام کرنا صرف ایک صورت میں جائز ہے. جائز ہے کیا کافروں کو سلام کرنا؟ جائز ہے کہ نہیں؟ نہیں جائز. صرف ایک صورت میں جائز ہے. کیسی؟ کیا لکھا ہوا یہاں پہ؟ السلام علی من اتبع الہدى. یہ جائز ہے کہ نہیں؟ یہ جائز ہے. السلام علیکم کہنا جائز نہیں ہے. بارک اللہ فیک. جو لوگ ہدایت کا سبب، جو لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے وہ ان سب لوگوں کے اجر و ثواب مستحق ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، حق کی طرف بلاتے ہیں، اور کوئی شخص آپ کی بات کو قبول کر لیتا ہے، وہ شخص جب تک اس حق پہ قائم رہے گا اور اس کی وجہ سے جو لوگ حق قبول کریں گے وہ سارے کے سارے آپ کے نام اعمال میں ہیں. اور جس نے کوئی گمراہی یا شرک کا دروازہ کھولا ہے یا بدعت کا راستہ ایجاد کیا ہے تو پھر اس شخص کو اس کا گناہ ملے گا جس کو اس نے گمراہ کیا، اور ہر اس شخص کا گناہ ملے گا جو اس وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں. دعوت و تبلیغ کرنی ہے تو علم کی بنیاد پر کرنی ہے. دعوت و تبلیغ ایسے نہیں کی جاتی جہالت کی بنیاد پر. جسے توحید سے منہ موڑا وہ خود بھی ہلاک ہوا اور دوسروں کو بھی ہلاکت کا سبب بنا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ کی بہترین انداز و حکمت سے کافر بھی متاثر تھے. امر بالمعروف نہی عن المنکر دعوت تبلیغ کی بنیادوں میں سے ہیں. بعض لوگ دونوں کو جدا کر لیتے ہیں, نہی عن المنکر نہیں کرتے, کیونکہ غلط فہمی ہوئی ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی حیبت اور رعب دشمنوں کے دلوں میں ڈال دی گئی. سبحان اللہ, ابو سفیان نے کیا کہا, یخافہ ملک بن الاصفر. سبحان اللہ, کیوں ڈرتا تھا؟ یہ دل, یہ رعب اور ڈر جو ہے اللہ تعالیٰ کو دل میں ڈال دیا تھا. جس نے حق کو جان بوجھ کر چھوڑا اس کی ساری زندگی غم اور حسرت میں گزرتی ہے. اور ہرقل حق کو جان بوجھ کے چھوڑ چکا صرف اپنی پوزیشن کی وجہ سے, اپنے عہدے کی وجہ سے, لیکن وہ حسرت میں رہا اور ندامت میں رہا جب تک کہ وہ اس دنیا سے چلا نہیں گیا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں اہل کتاب کی کتابوں میں ثابت ہیں. دین اسلام میں ختنے کی فضیلت بھی ہم نے جاننی ہے. کہانت علم نجوم جاہلیت کے مسائل میں سے ہیں جن کی اسلام نے سختی سے ممانعت کی. کہانت علم نجوم, یاد رکھیں میرے بھائیوں, جائز نہیں ہے, کفر کا راستہ ہے, شرک کا راستہ ہے. علم غیب صرف اللہ تعالیٰ جانتا, اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کوئی شخص اگر علم غیب کا دعوے دار ہے یا وہ کہتا ہے کہ میرے پاس خاص علم ہے جس سے میں مستقبل کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے, یہ شرک ہے, یہ شرک ہے, اور اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ شرک ہے, اور یہ ایسا عمل جو دائرہ سم سے خارج کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص کسی نجوم یا کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کر لیتا ہے, فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ کافر ہے. اور اگر جاتے تصدیق نہیں کرتا تو 40 دن اس شخص کی نماز نہیں. کیا مطلب نماز نہیں پڑھے گا؟ نہیں, نماز پڑھے گا, لیکن 40 دن جو نماز کا اجر و ثواب اس سے محروم رہے گا. ہم یہ معلوم ہوا آج کے قصے میں کہ صرف زبان سے کلمہ شہادت پڑھنا کافی نہیں, کلمہ توحید کی شرطوں کو جاننا ضروری ہے. کلمہ توحید کی شرطیں ہیں, اور صرف زبان سے پڑھنا کافی نہیں ہے. علم ہے, یقین ہے, سچائی ہے, انقیاد ہے, جتنی بھی شرطیں ہیں, جب تک ہم جانیں گے نہیں تو ہم کلمہ توحید پہ عمل بھی نہیں کر سکتے. برے لوگوں سے دوستی گمراہی اور ہلاکت کے اسباب میں سے ہے. ہرقل کے برے لوگوں نے ہی سارا کام کیا. دیندار لوگوں نے ہمیشہ معاشرے میں عزت اور احترام پایا ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی خط کی برکت کا ثبوت, آپ سے خط کی برکت اتنی تھی کہ ہرقل نے اس خط کو محفوظ رکھا. جب تک وہ خط محفوظ رہا اس کا ملک باقی رہا. جب وہ خط گل گیا اور سڑ گیا تو ہرقل کی حکومت جو ہے رومی کی حکومت ٹوٹ گئی. 15 ہجری میں سن عمر بن الخطاب کے زمانے میں روم کی سلطنت ٹوٹ گئی. سبحان اللہ, اور اتنے عرصے خط ختم ہو چکا تھا, اور کسرا نے خط کو پھاڑا تھا, اس کے چند ہی دنوں میں, چند مہینوں میں اس کے پورے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر مل جانے کے بعد انکاری پر حجت کا قیام, یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی گواہی کافروں نے بھی دی, اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ تربیت کا بہترین ذریعہ ہے. میری یہی گزارش ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا جائے. ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سبق جب دیتے رہیں گے تو ہمارے بچے بھی اچھے رہیں گے, ہمارے گھرانے بھی بہترین ہوں گے, اور ہمارا معاشرہ بھی جو ہم سے بنا ہے یہ معاشرہ بھی بہترین سے بہترین ہو جائے گا. ایک سوال, پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام ہیں؟ جو جانتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے جواب دے دلیل کے ساتھ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام ہیں؟ بے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے. ہم کیا نہیں جانتے کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام ہیں؟ نہیں, ہاتھ ایسے نہیں, ہاتھ کھڑا کر کے جو جواب دینا چاہتا ہے اس کا انعام بھی ہمارے پاس ہے. کسی کو نہیں پتا, ایک کو پتا ہے, ایک پیچھے وہ ایک شخص بیٹھا ہے نیچے, ان کو دے دیں جو بیٹھے. آپ جواب دیں.
محمد اور احمد
دو نام ہیں؟ نہیں, ایک منٹ, ایسے نہیں, ہاتھ کھڑا کر کے. جی دو نام آپ بتائیں گے. بتا دیں ابھی بتا دیں. نہیں پورٹ نہیں, دو نہیں بتانے, کتنی پہلے کتنی ہے پھر کون سے ہیں انعام. ہاں اللہ اکبر, دے دیں کو بتائیں جی. پانچ نام ہیں صحیح بخاری میں ہیں, نام یاد ہیں آپ کو؟ ایک اور باقی العاقب, بارک اللہ فیک. ان کا نام لکھ لیں, ان کو انعام دے دیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذاتی نام ہیں وہ پانچ ہیں, صحیح بخاری میں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لی خمسۃ اسماء, میرے پانچ نام ہیں, محمد و احمد و الماحی الذي يمحو الله به الكفر والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه. سبحان اللہ, پانچواں کون سے؟ والعاقب, یعنی جس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. یہ پانچ نام اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے, یعنی 99 نام. سنے کبھی آپ 99 نام اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ سنے کہ نہیں سنے؟ یہ کہاں سے آئے؟ ابھی بھائی نے بڑے پیارا جواب دیا کہ پانچ نام ہیں صحیح بخاری میں, حوالہ بھی دے دیا, اور اگر حوالہ نہ ہو تو پھر گفٹ بھی نہ ہوتا. اسے کہتے ہیں علم, شریعت کا علم دلیل کی بنیاد پہ ہوتا ہے. جو کہتے 99 نام ہیں وہ بھی دلیل ہمیں پیش کر دیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے یہ نام ہیں, کہیں نہیں ملیں گے آپ کو. اچھا دوسرا سوال بھی پوچھ لیتا ہوں کیونکہ سلائیڈ نمبر 4 ہے. دوسرا سوال, محمد کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں پورا 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 بتانا ہے, صحیح بتانا ہے. محمد کا معنی کیا ہے؟ ایک دو تین چار. یار میں تو یہ سمجھتا تھا کہ سارے ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے, دونوں ہاتھ اس طریقے سے. یار عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم بات کر رہے ہیں, محمد کا معنی نہیں آتا ہمیں. کہہ دے کہہ دے, کوئی مشکل, ہاتھ تو کھڑا کرے, ذرا سینے میں ٹھنڈک تو آئے. اللہ کے بندے کس نے جواب دیا؟ یار آپ خود, میں نے نہیں تو کا جواب دینا, اب جلدی بس جواب دیتے آپ نے. اچھا دیں ان کو, اب جواب پورا دینا پڑے گا مجھے.
جس کی تعریف کی
تو محمود کا کیا معنی ہے؟ محمود بھی تو ہے نا.
آپ نے محمد کو
پوچھا, آپ نے کہا جس کی تعریف کی جائے, تو محمود کا کیا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے؟ تو دونوں
بار بار
جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. بارک اللہ فیک. اچھا محمد اور محمود, اچھا دیکھیں اصل لفظ کیا ہے؟ حمیدہ, یحمد حمدا حامد اور محمود. اچھا محمد کی اصل کیا ہے جانتے ہیں؟ کون سا لفظ ہے؟ آپ نے جواب دیا نا, ادھر آئے ان کو دے ذرا. آپ انعام لے پورا تو لے نا. نہیں, محمد کا اصل روٹ کیا ہے؟ فعل ثلاثی مزید ہے, میں آپ کو بتا دوں آسانی کے لیے. فعل ثلاثی مزید ہے, حمیدہ نہیں ہے. حمیدہ ثلاثی ہے نا, کیا ہے؟ نہیں کوئی جانتا ہے ثلاثی مزید؟ آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے, آپ کو تو آنا چاہیے. حمدہ, اس نے بہت زیادہ تعریف کی. حمدہ یحمدو. اچھا تحمیدن یہ مصدر ہے, محمد اسم فاعل ہے اور محمد اسم مفعول ہے, یعنی جس کی بار بار بہت زیادہ تعریف کی جائے. بارک اللہ. احمد کا کیا معنی ہے؟ قرآن میں دو نام ہیں محمد اور احمد, حکمت دیکھے اللہ تعالیٰ کی. احمد کا کیا معنی ہے؟ دونوں کا سیم ہے, پھر انعام نہیں دوں گا میں. پہلا جواب ٹھیک ہے, دوسرا غلط ہے آپ نے. اب ٹھیک رہیں, وہ تو آ گئے, بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے. احمد کیا ہے؟ اسم کون سا ہے؟ کیا آپ نے جواب دیا؟ اچھا بھائی نے ہنٹ دے دیا آپ کو, اسم تفضیل ہے. احمد یعنی
تعریف والا.
نہیں نہیں ایسے تو نہیں, تعریف کیے گا تو محمد ہے میرے بھائی, محمود اور محمد ہے. تعریف کرنے والا حامد کیا ہے؟ تعریف کرنے والا تعریف ہوتی ہو
یا جو معروف ہو؟
نہیں, احمد احمد وہ آخر میں بھائی وہاں کر. نہیں. جس نے کچھ دو لفظ اور بڑھا دینا, جس نے اللہ تعالی کی سب سے زیادہ تعریف کی ہو. احمد اسم تفضیل ہے, تعریف کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ تعریف کرنے والوں کہا جاتا ہے احمد. جو احمد ہے وہی محمد ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دیتے قرآن مجید میں, جو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے وہی سب سے زیادہ تعریف کے لائق ہے. اللہ اکبر, لکھ لیں انہیں کا نام لکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گستاخی کا حکم یاد رکھیں, کفر ہے, نواقض اسلام میں سے ہے, جس کی سزا قتل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. سبحان اللہ, اگر تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ, دو لوگوں نے کفر کیا ایمان کے بعد. اور یہ آیت سورۃ توبہ کی آیت نازل ہوئی جنگ تبوک کے موقع پر, سخت گرمی کا موسم تھا اور سفر بہت لمبا تھا, مشقت کا سفر تھا. تو راستے میں چند لوگوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ کی شان میں گستاخی کی. یہ لوگ صرف کھانا پینا جانتے, پیٹو لوگ ہیں اور بزدل ہیں, کمزور ہیں اور ہمیشہ پیچھے رہنے والے ہیں, چند کچھ ایسے الفاظ کہے. ایک صحابی نے سنا اور کہا کہ تم منافق ہو کہنے والے, میں ابھی جا کے خبر ہے تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. چنانچہ اس سے پہلے کہ وہ صحابی پہنچتا, جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ساتویں آسمان سے آتے ہیں اور یہ خبر لے کے آتے ہیں. قل ابی اللہ و آیات و رسول کنتم تستہزئون. سبحان اللہ, لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اب بہانہ نہ بناؤ, اب تو ایمان کے بعد کفر کر چکے ہو. جب وہ شخص پہنچتا ہے, سید عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ شخص اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ سوار ہیں, اور وہ شخص جس نے بات کہی اب وہ معذرت کرنے آیا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی جواب دیتے, قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. تمہیں کچھ اور چیز نہیں ملی مذاق کرنے کے لیے, اللہ ہی ملا ہے, اللہ کی آیات اللہ کے رسول ہی تمہیں ملا ہے. لا تعتذروا, اب بہانے نہ بناؤ, کوئی عذر نہیں ہے تمہارا. سبحان اللہ, قد کفرتم بعد ایمانکم. ابن حزم رحمۃ اللہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا اس کی آیتوں یا اس کے رسولوں میں سے کسی رسول سے استہزاء یعنی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے, ایمان سے خارج کر دیتا ہے. حوالہ آپ دیکھ رہے ہیں الفصل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 244 میں. سزا قتل ہے, اس کی ثبوت چند احادیث ہیں. متفق علیہ سے بخاری مسلم میں قصہ ہے, ابن خطل کا قصہ. عبداللہ بن خطل یہ شخص وہ ہے جو جس نے اسلام قبول کیا, پھر اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے ایک مسلمان کا قتل کیا, پھر دین اسلام سے خارج ہو گیا, مرتد ہو گیا, اور اس نے اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بھی دی, بلکہ دو لوڈیاں اس شخص نے رکھ لی تھیں جن کا کام یہی تھا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے اور ایسے شعر پڑھ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو. اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر آئے اور فاتح ہوئے تو چند لوگوں کے تعلق سے حکم دیا کہ ان لوگوں کو قتل کیا جائے ان کے نام لے کے. ان میں ایک شخص یہ تھا, ابن خطل بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے قتل کرو اگرچہ یہ شخص کعبے کے پردے سے لٹکا ہوا کیوں نہ ہو. کعبہ کے پردہ جو ہے, اگر اس پردے سے شخص چمٹا ہوا ہو اور وہ یہ سمجھے کہ میری یہ حالت جو ہے, یہ اس حالت کو دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترس کھائیں گے اور مجھے معاف کر دیں گے, تب بھی اسے نہ چھوڑنا, قتل کر دینا. یہ متفق علیہ روایت ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن خطل نے تین جرم کیے تھے جن کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا. نمبر 1 اس نے قتل کیا, نمبر 2 وہ مرتد ہوا, نمبر 3 اس نے اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی. اسرار المسلول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 265 میں. دوسرا قصہ کعب بن اشرف یہودی کے قتل کا قصہ متفق علیہ سے بخاری مسلم میں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کعب بن اشرف کے لیے کون ہے؟ اس نے اللہ کے اور اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی ہے. تو سید محمد بن مسلمہ معروف صحابی رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں میں ہوں یا رسول اللہ، میں تیار ہوں، آپ حکم دیجئے بس. کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں اس شخص کا قتل کروں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں. چنانچہ پھر اس کا قتل کرتے ہیں. ذرا غور کریں، ان احادیث میں آپ صرف اجازت دے رہے ہیں، کوئی شخص کوئی صحابی اپنے تئیں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہے. تیسرا قصہ، ایک نابینا صحابی تھے اور اس کی ایک لونڈی تھی جو ام ولد تھی، اس کی بچوں کی ماں تھی اور ذمی تھی، غیر مسلم تھی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دیتی تھی، منع کرتا تھا، باز نہ آتی تھی، رکتی نہ تھی. تو ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر یہ صحابی جو ہیں رات کو سوتے ہوئے جب اس نے اپنی بات ختم کی اس کی بیوی نے، تو ایک خنجر ایک چیز اٹھائی اور اس کے سینے پہ رکھا اور اس پر اپنا پورا جسم کا جو وزن ہے اس پہ ڈال دیا اور اسے قتل کر دیا. اور صبح آتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یہ عورت جو ہے اس طریقے سے آپ گالیاں دیتی تھی، میں نے اسے قتل کر دیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم گواہ رہنا، بے شک اس کا خون رائے گا ہے، اس کا دم حدر ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی. اور یہ روایت ابو داؤد میں ہے. علامہ علیہ السلام کو صحیح کہتے ہیں صحیح سند کے ساتھ، حدیث نمبر 3665 میں. آخری قصہ عبداللہ بن سعد بن ابی السرح کا قصہ ہے، یہ بھی ابو داؤد میں ہے، حدیث نمبر 4359 میں. عبداللہ بن سعد بن ابی السرح جو ہے یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا رضاعی بھائی تھا. اس شخص نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد اس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وحی لکھواتے تھے، اور اس شخص نے یہ کہا کہ میں اپنی طرف سے کوئی چیزیں لکھ دیا کرتا تھا، وحی میں اپنی طرف سے چیزیں لکھ دیا کرتا تھا اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش اختیار کرتے، اقرار کر لیتے. اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ مجھ پر بھی وحی عنقریب نازل ہونے والی. بہرحال تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس شخص کو قتل کر دو. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کی. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جب خبر ملی تو اس شخص کو لے کے آتے ہیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بیعت لے لیں، یہ شخص توبہ کر کے آیا ہے، اس کی توبہ قبول کر لیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف 3 مرتبہ دیکھا، اپنے ہاتھ کو روکا اور 3 مرتبہ دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بیعت کو قبول فرمایا. پھر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا سمجھدار شخص نہیں تھا جو اسے قتل کر دیتا جبکہ میں نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو بیعت سے روکا؟ سبحان اللہ. تو صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں آنکھوں سے کوئی اشارہ کر دیتے، ذرا انصاف دیکھیں میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تو دیکھیں، آپ ہاتھ روکا کوئی اشارہ نہیں کیا. تو صحابہ کرام عرض کرتے اگر آپ کوئی اشارہ کر دیتے ہمیں تو ہمیں قتل کر دیتے اسے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی نبی کے لیے ہرگز جائز نہ تھا کہ اس کی آنکھوں کی خیانت ہو. کیا مطلب ہے؟ امام خطابی فرماتے ہیں دل میں کچھ اور باہر کچھ. دل میں تو یہ ہے کہ قتل کرنا ہے اور باہر یہ ہے کہ میں نے معاف کرنا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. آنکھوں کی خیانت اور دھوکہ دمی کبھی دیتا نہیں. سبحان اللہ. حدود کا نفاذ کس کے ذمہ ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اس کو بیان کروں، ایک سوال ہے. اب یہ سوال بہنوں سے، لیڈیز سے ہے، ان کے بھی یہاں پہ گفٹ موجود ہیں. سوال یہ ہے کہ ام المؤمنین ام سلم رضی اللہ عنہا کا نام کیا ہے؟ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ تو کنیت ہے نا ام سلمہ، ان کا پورا نام چاہیے مجھے، نام کیا ہے؟ سوال واضح ہے. ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا نام کیا ہے، پورا نام کیا ہے؟ اور آپ لوگوں سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی دعوت کیا تھی؟ بنیادی دعوت کوئی جانتا ہے؟ آپ بتائیں جی. توحید، بارک اللہ، توحید عبادت، اگر اسپیسیفک کر دیتے نا، توحید عبادت تھی. دلیل جانتے ہیں آپ؟ دلیل جانتے ہیں؟ دیکھیں بغیر ثبوت کو تو بات نہیں ہوتی نا، دلیل کے ساتھ مجھے چاہیے بات، کوئی آیت کوئی حدیث، یہی دلیل ہوتی ہے نا. قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی یہاں پہ کچھ میں نے بتایا تھا ابھی درس میں بھی، کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ نہیں نہیں، آپ سلم کی بنیادی دعوت، یہ آیت بھی ہے لیکن اس سے واضح دلائل ہیں. نہیں خود آپ جواب دیں نا، آپ نے جواب دیا نا، توحید صحیح ہے، تو آپ تھوڑی میں آپ کی مدد کرتا ہوں تھوڑی سی، آپ دلیل بیان کریں، دلیل کیا ہے؟ جی اچھا بھول رہے ہیں. اس میں درس میں کوئی آپ کو یاد ہے کچھ درس میں نے بتایا؟ نہیں یاد. جب ہرقل نے سوال کہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے، ابو سفیان نے کیا جواب دیا؟ ہاں سب سے پہلے کیا یہ کہ سب نماز کا حکم دیتا ہے؟ سب سے پہلے کس چیز کا بیان کیا؟ کیا بتایا؟ سب سے پہلے ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو یہ دلیل ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ توحید عبادت ہے. اور قرآن مجید میں کافی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں ایک رسول بھیجا، کیا پیغام دے کے بھیجا؟ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت کا اجتناب کرو. اور کوئی آیت جانتا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ بھی ہے. سورۃ الاخلاص، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بارك الله فيك. حدود کا نفاذ کس کے ذمہ ہے؟ یہ تو ہم نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر مرتد ہے اور واجب القتل ہے، اس کی سزا قتل ہے. اور اگر کافر گستاخی کرے اس کی سزا بھی قتل ہے. لیکن سوال یہ ہے، حدود کا نفاذ کس کے ذمہ؟ کیا قتل کرنے کے لیے اگر شخص مرتد ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دیتا ہے، شام گستاخی کرتا ہے، یا دین کو گالی دیتا ہے، یا کوئی کفر کا ارتکاب کرتا ہے، نواقض اسلام کا ارتکاب کرتا ہے، آپ اس آنکھوں سے دیکھتے ہیں کیا آپ پر یا آپ کا کام یا میرا کام ہے ہم فوراً جا قتل کر دیں اسے، یا کوئی شریعت میں کوئی سسٹم بھی موجود ہے؟ جی ولی الامر. اچھا آئیے دیکھتے ہیں، دلیل جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. آئیے دیکھتے ہیں، حدود کا نفاذ کس کا ذمہ ہے؟ حاکم وقت یا اس کے نائب کا ذمہ ہے. ولی الامر جو ہے حاکم وقت یا اس کے نائب کا ذمہ ہے. اس کی دلیل سورۃ نور آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بهم رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ میں خبر دیتے ہیں کہ زنا کرنے والی عورت اور مرد، ان پر حد قائم کی جاتی ہے، کوڑے مارے جاتے ہیں، 100 کوڑے مارے جاتے ہیں. یہ 100 کوڑے جو ہیں کون مارے گا؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ نور کی اس آیت نمبر 2 کی تفسیر میں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، یعنی اتفاق یعنی اجماع ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس حکم کا مخاطب حاکم وقت ہے یا اس کا نائب ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور آقا اپنے غلاموں پر حد قائم کر سکتا ہے کیونکہ وہ ولی امر ہے اپنے غلاموں کا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن حدود کو اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا، زنا شراب اور قذف وغیرہ میں حاکم وقت ہی کے ہاتھوں ہونا چاہیے اور فاضل اور اچھے لوگ ہی قائم کریں گے. یعنی نفاذ، شریعت کا نفاذ کس کے ذمہ ہے؟ حاکم وقت کے ذمہ ہے. اور جو حد قائم کرنے والا شخص ہے اس کو بھی نیک پرہیزگار ہونا چاہیے. اگر خود جھوٹا ہے، خود شرابی ہے، خود زناکار ہے، کیا کسی پہ حد قائم، شرم نہیں آئے گی اسے؟ تو جو شخص حد قائم کر، یعنی جو کوڑے مارنے والا جلاد ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے دل میں. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے کہ فقہاء مدینہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی حد قائم کرے سوائے سلطان کی اجازت سے، الا یہ کہ کوئی شخص اپنے غلام یا لونڈی پر زنا کے حد قائم کرے. اور یہ بیہقی میں کتاب الحدود میں روایت موجود ہے، اور عبد الرزاق ابن مصنف میں بھی اس کو روایت کیا ہے. ایک عظیم قاعدہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی ہم نے جان لیا کہ حد قائم کرتا ہے حاکم وقت، اور عوام الناس افراد الناس کا یہ کام نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے، جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا بھی ہے، کہ عوام الناس میں سے لوگ جو ہیں وہ قتل کر دیں اس شخص کا جس نے آپ سلم شاہ میں گستاخی کی ہے، واجب القتل ہے، تو کوئی بھی شخص جائے قتل کرے اس کے انعام دیا جائے گا، انعام سے نوازا جائے گا، تو کیا اس کی اجازت ہے شریعت میں؟ آئیے دیکھتے ہیں. ایک قاعدہ ہے، بڑا پیارا قاعدہ ہے، خرابیوں یا مفاسد سے بچنا خوبیوں مصالح پا لینے پر مقدم ہے. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، یہ شرعی قاعدہ ہے. اور اس قاعدے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. شراب اور جوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوا کے تعلق سے، آپ انہیں کہیں کہ ان دونوں میں، شراب اور جوئے میں، گناہ کبیر ہے، اثم کبیر. وہ منافع للناس، میں کچھ نفع بھی ہے، کوئی شک نہیں، دنیاوی نفع بھی ہے، لیکن ان کا گناہ جو ہے وہ اس نفع سے بہت زیادہ ہے. اس لیے پھر آگے جو آیت ہیں ان میں تحریم کا حکم دے دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ واضح حدیث ہے صحیح بخاری میں، حدیث نمبر 126 میں، کہ اے عائشہ، اگر تیری قوم نو مسلم نہ ہوتی تو میں کعبے کو توڑ دیتا اور اس کے دو دروازے بنا دیتا، لوگ ایک دروازے سے داخل ہوتے دوسرے سے خارج ہو جاتے. کعبے کی تعمیر جو قریش نے کی تھی، اس کی تعمیر میں ان سے غلطی ہوئی، اور اس غلطی کی وجہ کہ حلال مال مکمل نہ ہو سکا، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا سب مل کے، مشرکین عرب نے، کہ ہم کعبے کی تعمیر کریں گے صرف حلال مال سے. حلال مال اتنی کم پڑ گیا کہ اللہ کا گھر نہ بنا سکے. معاشرہ دیکھیں کتنا عجیب و غریب معاشرہ ہے، اندھیرے اتنے چھا چکے ہیں ہر طرف کہ حلال مال ایک کعبے کے اپنے رب کے گھر تعمیر کرنے کے لیے پورا نہ تھا، اتنی حرام کھاتے تھے وہ لوگ. اب غور کریں ذرا، جب کم پڑ گیا حلال مال تو انہوں نے کہا ہم کعبے کی دیوار کو جو ہے وہ تھوڑی چھوٹی کر دیتے ہیں، اور جو چوڑائی وہ چھوٹی کر دیتے ہیں. تو کعبے کی تعمیر چنانچہ اس طریقے سے کی. اور جو ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا، یہ جو حجر اسماعیل کا حصہ ہے، حکیم جسے کہتے ہیں، یہ کعبے میں شامل تھا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ طواف اس کے اندر سے آج بھی نہیں ہوتا، باہر سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ کعبے کا حصہ ہے. جو اندر سے طواف کرتے اس کا طواف نہیں ہوتا. جس نے غلطی سے ایک چکر بھی اندر سے لگا لیا، اس کے ساتھ چکر نہیں ہوئے، تو اس کو شروع سے طواف کرنا پڑے گا، کیونکہ کعبے کا طواف اس نے کیا نہیں ہے، اندر سے جا کے طواف کیا ہے. اور دو دروازے تھے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، ایک سے لوگ داخل ہوتے اور ایک سے خارج ہو جاتے، یعنی جو بھی مسلمان اندر جانا چاہتا تھا اس کے لیے اجازت تھی. مشرکین عرب نے کیا کیا کہ ہم سردار ہیں، صرف سردار لوگ ہی جا سکتے ہیں، کوئی اور نہیں جائے گا. چنانچہ ان لوگوں نے دروازے کو اوپر کر دیا، سیڑھی لگا دی، تو بغیر ہماری اجازت کو داخل نہیں ہو سکے گا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ تعمیر غلط ہے، اور خواہش کرتے تھے کہ اس کو میں تبدیل کروں. مکہ میں تو طاقت نہیں تھی، جب مدینہ میں گئے فتح مکہ کے موقع پر آئے، اب تو غالب ہو چکے. فتح مکہ کے موقع پر کافی لوگ، 2000 سے زیادہ لوگ نو مسلم ہوئے فوراً. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں کعبے کو توڑوں، دوبارہ سے تعمیر نو کروں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کیا؟ ایک مصلحت ہے کہ کعبے کی تعمیر صحیح ہو، ایک مفسدہ ہے کہ لوگ جو نئے مسلم ہوئے ہیں یہ اسلام سے پھر نہ جائیں، کہ یہ کیسا نبی جو الگ گھر کو توڑتا ہے. ابھی ایمان دل میں جگہ نہیں کی نا، ابھی تو ایمان کو سمجھنا باقی ہے. تو اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ روک کر کعبے کو نہیں توڑا. عجب بات دیکھیں، سبحان اللہ، یہ حکمت اللہ تعالیٰ کی. عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں کعبہ پھر گرا تھا، حجاج بن یوسف نے منجنیق سے کعبے کو گرایا. سیدنا عبداللہ بن الزبیر جو اس حدیث کے راوی بھی ہیں ان کو پتا تھا کہ کعبے کی تعمیر کیسے کرنی ہے. جب انہیں تعمیر کی سن 63 ہجری سے 73 ہجری تک وہ خلیفہ رہے مکہ میں. جب کعبے کی تعمیر کی تو صحیح کی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی, لیکن جب پھر خلاف اموی آیا اور غالب ہوئے اور پھر کعبے میں کچھ دراڑیں پڑ گئی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ تعمیر نو کرنی ہے, اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر سے غلطی, دوبارہ جو تعمیر کی وہ قریش پر تعمیر کی. اور پھر امام مالک سے یہ پوچھا گیا کہ آپ مشورہ دیتے کہ دوبارہ اس کو توڑ کے ہم بنائیں. امام مالک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, اسے ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ ہر حاکم آئے گا اور وہ توڑتا جائے گا, اس کو پھر نئی تعمیر کرتا جائے گا, اس لیے جیسے ویسے چھوڑ دو. یہ اللہ کی حکمت ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر جو ہے وہ ناقص ہے, اور ہم باہر سے طواف کرتے ہیں حکیم سے اور اندر سے نہیں کر سکتے. بہرحال یہ قاعدہ ہے. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے طرف سے فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ مصلحت کو چھوڑنا تاکہ مسجد سے بچا جا سکے, اور یہ بھی کہ انکار منکر کو چھوڑنا جب یہ ڈر ہو کہ اس سے بڑا منکر پیدا ہو جائے. فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 225 میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب امر بالمعروف نہی عن المنکر میں فرماتے ہیں بلکہ حرام ہوتا ہے اگر اس کی خرابی یا مفسدہ اس کی بھلائی یا مصلحت سے زیادہ ہو. اگر نہیں منکر کرتے ہیں آپ, برائی کو روکتے ہیں اور اس برائی کے بدلے میں برائی بڑھ جاتی ہے, تو پھر نہیں منکر نہیں کیا جاتا, حرام ہوتا ہے. گستاخانہ فلم کے تعلق سے اس فلم نے پوری دنیا میں شور مچایا ہے, اور اس فلم کے تعلق سے بہت ساری باتیں بھی آئی ہیں. میں یہاں پر زیادہ بات نہیں کروں گا اس فلم کے تعلق سے, لیکن چند بنیادی باتیں ہم سب کو جاننا ضروری ہے. نمبر 1, یہ فلم کس نے بنائی ہے؟ نمبر 2, یہ فلم کیوں بنائی ہے؟ نمبر 3, ہمارے رد عمل کیا رہا اور کیا ہونا چاہیے خدا اور سنت کی روشنی میں؟ یہ فلم بنائی ہے 2 لوگوں نے, اور دونوں دین کے بڑے دشمن ہیں. جو فنانسر ہے جس نے پیسہ دیا, 50 لاکھ ڈالر دیے ایک یہودی نے, ایک سیکولر شخص کو دیے, سیکولر جو بے دین ہوتا ہے, تاکہ وہ فلم بنائے, اور اس شخص نے 12 دن میں اس فلم کو پروڈیوس کر دیا. ان دو ظالموں نے, بدکار کافر ملعون لوگوں نے اس فلم کو بنایا ہے. اصل حرکت یہودی کی ہے, اور یہودوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, کبھی راضی نہیں ہوں گے, وہ اپنے آپ سے بھی راضی نہیں ہے. ایسی قوم ہے جو مغضوب علیہم ہے اور کبھی راضی نہیں ہوں گے کسی چیز سے بھی, اور سب سے بڑے دشمن ان کے آج ہیں مسلمان. تو یہودی نے یہ سازش کی, اور اس سیکولر نے, اور سیکولر جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی دین پہ عمل کرنا ہے تو اس کو چرچ یا مسجد یا مندر کی حد تک رکھو, دین کو دنیا میں مکس نہ کرو, دین کا تعلق دنیا سے نہیں ہے. اور یہ بھی کفر ہے, یاد رکھیں, یہ بھی کفر ہے, یہ بھی ردت ہے. اور عجب بات ہے کہ بعض مسلمان ایسے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں, کلمہ پڑھنے والے. بہرحال تو یہ لوگ جنہوں نے فلم بنائی ہے, اور یاد رکھیں ان لوگوں کے دل میں کسی چیز کی عظمت ہے ہی نہیں. یہودیوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا, تو ہمارے نبی کے تعلق سے کیا ہو کو ہم دردی رکھیں گے؟ جو اپنے انبیاء کے قتل کرنے والے ہوں, گالیاں دینا تم کے سامنے کیا ہے؟ ایک شخص پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے, اس سے کیا آپ خیر کی توقع کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا دنیا کا پجاری عبد الدرہم عبد الدینار, پیسے مل گئے اس نے یہ نہیں دیکھا میں کیا کرنے جا رہا ہوں, اس کا کیا رد عمل ہونے والا ہے, میں کس کی شان میں گستاخی کرنے جا رہا ہوں, کوئی پرواہ نہیں کی. ہو گیا, فلم بن گئی, پروڈیوس بھی ہو گئی. پھر وہ عجب بات ہے کہ اس فلم کو مسلمانوں نے سب سے زیادہ دیکھا ہے, اور بہت کم دن میں سب سے زیادہ دیکھی جانے فلم بھی آئی ہے. اور اس سے بڑھ کر تعجب کی بات ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے گھر میں بھی اپنے بچوں کو دکھائی ہے. یہ سبق دینے کے لیے بچوں کو دیکھو یہ ہمارے دشمن ہیں, ہمارے نبی پر کس طریقے سے فلم بناتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر بعض لوگوں نے 10 قدم آگے جا کے یہ جرم کیا ہے کہ بعض گندے جو کلپ ہیں اس پوری مووی میں سے وہ نکال کر کاٹ کر اسے یوٹیوب پہ ڈال دیا ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا عمل کریں, یحسنون صنعا سمجھتے ہیں, تاکہ لوگوں تک یہ پیغام جائے کہ یہ کتنی بدکار ہوں گے جو آپ سن کے سامنے گستاخی کرتے ہیں. شاید جانتے ہوئے یا انجانے میں وہ خود بھی اس گناہ میں شریک ہو رہے ہیں کہ ایسی چیزیں کو عام کرنا, جیسے کہ بنانا جرم ہے, عام کرنا بھی جرم ہے, اور دیکھنا بھی جرم ہے. میرے بھائی یہ آنکھیں کہاں سے لے کے آئے؟ کیا اپنی آنکھوں سے کوئی شخص اپنے والد والدہ کے تعلق سے کوئی ایسی چیز دیکھ سکتا ہے؟ اور ہم کہتے ہیں ہمارے ماں باپ قربان ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, کیا یہ دعویٰ ہے؟ بس کہاں سے آنکھیں لے کے آئے ہم لوگ؟ یہ دل کہاں سے لے کے آئے ہیں جس دن یہ گوارا کیا کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی دیکھیں؟ لیکن ہو گیا, دیکھ لیا, ایک جرم ہو گیا. یہ فلم بنائی کیوں گئی؟ غرض کیا تھی اس یہودی کی, اور کیا اس کا مقصد پورا ہوا کہ نہ ہوا؟ کیا غرض تھی اس کی؟ نمبر ایک, مسلمانوں کی تذلیل کرنا, مسلمانوں کو تکلیف دینا, اذیت دینا, اور یہ ہوا. سچ بات, تکلیف ہوئی, اذیت ہوئی, اور بے حد ہوئی, کوئی شک بھی نہیں. وہ یہ بھی چاہتا تھا, یہ بھی مقصد تھا کہ مسلمان گھروں سے نکلیں, جلوس کریں, سٹرائکس کریں, اپنے ملکوں میں توڑ پھوڑ کریں, قتل و غارت ہو, اور پوری دنیا تماشا دیکھیں کہ یہ لوگ دہشت گردی پہ اتر آتے ہیں. اور یہ بھی مقصد تھا کہ ان میں سے بعض لوگ جوش میں آ کر اس شخص پر اٹیک کریں, حملہ کریں, اور کوئی بم دھماکہ کریں, تاکہ دنیا میں یہ بات معروف ہو جائے کہ مسلمان جو ہے وہ دہشت گرد ہیں, اور دیکھیں کسی دہشت گردی پھیلاتے ہیں. اگرچہ سب سے بڑے دہشت گرد خود ہیں یہ, یا یہودی یا سیکولر یا امریکن, خود سب سے بڑے دہشت گرد ہیں, لیکن ان کی سازش ہے کہ یہ لوگ آئیں اور اس طریقے سے بم بلاسٹ کریں تاکہ پوری دنیا میں پھر یہ بات مشہور ہو جائے کہ یہ دہشت گرد ہیں, اور پھر کسی اور اس بہانے سے کسی اور مسلمانوں کی طرف رخ کیا جائے, اور پھر یہ ان کی طاقتیں آ جائیں, فورسز آ جائیں, اور پھر کسی اور ملک جو ہے وہ خطر میں پڑ جائے. یہ چوتھے نمبر پر یہ بھی مقصد تھا کہ پیسے ملے, انکم ہو. کیا مقصد پورا ہوا ان کا کہنا ہوا؟ میرے بھائیوں, جیسے خبریں آپ سنتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں. جمعے کے دن پاکستان میں سٹرائک رہی ہے, اور دن کا نام رکھا گیا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی بات یہ, یہ عشق کا لفظ جو ہے یہ اچھا لفظ نہیں ہے. عشق کا لفظ عربی زبان میں, عشق جو ہے محبت جس میں شہوت ہو, یا شہوت والی محبت کو کہا جاتا ہے, اور عشق عربی لفظ ہے. اور کوئی شخص کبھی نہیں سنیں گے آپ, کوئی شخص اپنی ماں کے یا بیٹے کے یا بہن کا عاشق ہے, کبھی نہیں سنیں گے آپ. لیکن ہم بعض اوقات یہ سنتے ہیں, بلکہ اکثر سنتے ہیں عاشق رسول یا عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ ٹائٹل ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے لیے اگر آپ نے کہنا بھی ہے تو محب رسول کہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں پر عشق کا ذکر نہیں کیا. خلیل کا لفظ ہے جو بلند ترین درجہ محبت کا, خلیل محبت ہے, مودہ ہے, لیکن عشق کا لفظ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ لفظ اچھا نہیں ہے. کسی حدیث میں آپ کو عشق لفظ نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اچھا نہیں ہے. بعض جاہلوں نے, اور یہ جہالت کی بنیاد پر لفظ ہے, اور صوفے کو جہالت سے, یہ ہم نے دیکھا کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کتنی بدعات و خرفات اور شرک کرتے رہتے ہیں. بہرحال اس دن کیا ہوا, 20 سے زیادہ لوگ مارے گئے, بینکس میں آگ لگا دی گئی, سینما ہالز میں آگ لگا دی گئی, گاڑیوں میں آگ لگا دی گئی, اور کتنے نقصان ہوا. یہ نقصان کس کو ہوا؟ یہ توڑ پھوڑ کہاں پہ ہوئی؟ اپنے نقصان اپنے ہاتھوں سے کر بیٹھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی روکنے کی. جب آپ لاکھوں لوگ لے کے چلتے ہیں تو پھر آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دوسری بات, ان لاکھوں لوگوں میں سے یہ صبح سے لے کے شام تک اسٹرائک میں تھے, کتنے لوگوں نے نمازیں پڑھی؟ جمعہ کی نماز تھی, عصر کی نماز تھی, مغرب کی نماز تھی, بلکہ عشاء تک بھی لوگ رات تک بھی رہے. یہ نمازیں کتنے لوگوں نے پڑھی؟ ہم محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں, لیکن سچا محبت کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی احببکم اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایسے کی جاتی ہے. تو ان کا مقصد پورا ہوا, جو دیکھنا چاہتے تھے وہ دیکھا. فلم بہت زیادہ عام ہوئی, لوگوں نے بہت زیادہ دیکھی, پیسہ بھی اس کو مل گیا, یہ مقصد بھی پورا ہوا. اور ایک اور مقصد ابھی باقی ہے, جیسے کہ لوگ بعض لوگوں نے فتویٰ بھی دیا ہے کہ کوئی شخص اسے جا کے قتل کر دے, اسے انعام دیا جائے گا, سونے سے اسے لادا جائے گا, مالا مال کر دیا جائے گا, کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ سے جا کے اسے قتل کر دے. اب کیا سمجھ, روڈ پہ سے چلتے رہے گا اسے آرام سے قتل کر دیں گے؟ ان لوگوں نے اپنی سیکیورٹی کو اور مضبوط کر دیا, اور وہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی قتل بھی کرے گا تو وہ سیکیورٹی کو توڑ کے قتل کرے گا, اور کئیوں کی دھماکہ کر کے, کوئی دہشت گردی کر کے کر سکتا ہے. سبحان اللہ, یہ ہمارا رد عمل رہا ہے. ہونا کیا چاہیے تھا, طریقہ کیا ہے؟ نمبر ایک, اس شخص کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے, اس پر اتفاق ہے سب کا. کیسے سزا ملے گی, یہ حکومتوں کا کام ہے. عام لوگ جو عوام ہیں وہ اپنے حکمرانوں کو شرعی طریقہ یہ ہے کہ نصیحت کرتے ہیں. سٹرائک کرنا شرعی طریقہ نہیں ہے, روڈوں پہ نکلنا شرعی طریقہ نہیں ہے, خط کے ذریعے سے نہیں لکھ سکتے, علماء سے رابطہ کریں, اور علماء خود حاکم وقت تک پہنچ جاتے ہیں, وہ کو نصیحت کریں گے. اور الحمدللہ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں, یہاں پر بڑی سطح پر بات ہوئی, اور یہ کہا گیا کہ وکیل ہائر کریں گے جو سب سے یعنی زیادہ معروف وکیل ہیں اس کیس کے لیے, اسے پیسہ بھی دیا جائے گا تاکہ وہ شخص یہ کیس لڑے. صرف اس پہ نہیں, یعنی ایک تو یہ سر میں گستاخ اس پہ کیس چلے گا, پھر یہ بھی بات رکھی گئی اقوام متحدہ میں, اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ کسی بھی نبی کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے, کسی بھی نبی کی, کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں. انگلینڈ میں چند مہینے پہلے ایک دن تہوار منایا گیا جس میں جو پاگل بچے ہیں, جو ریٹارڈڈ بچے ہیں, ان کا دن مناتے ہیں. اس پہ ایک شخص نے اسپیچ کی, دوسرے بھی اسپیچ میں یہ کہا ان لوگوں نے نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام, نعوذ باللہ, ان کے عقل میں کوئی خلل تھا, نہیں وہ پاگل تھے نعوذ باللہ, جو اپنے انبیاء کو نہیں چھوڑتے. یہ لوگ کسی کے نہیں, بے دین لوگ ہیں, کوئی غیرت نہیں, دل میں کوئی ضمیر باقی نہیں رہا. تو یہ ایسے لوگ ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر ایک, علماء سے رابطہ کریں, حاکم سے رابطہ کریں, فتقوا اللہ ما استطعتم کی بنیاد پر اس سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے, کوئی شک بھی نہیں اس میں, اور یہ حکومتوں کا کام ہے, وہ کر سکتی ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے اندر تبدیلی لانی ہے. میرے بھائیو, جو بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں امت کے حالات میں, یہ امت بنتی ہے فرد سے, افراد سے. جیسے ہم ہیں ویسے ہماری امت ہے, ویسے امت موجود ہے. ایک زمانے میں یہ عظیم ترین امت تھی, آج کے زمانے میں اسے ہر طرف سے ذلت نے گھیرا ہوا ہے، رسوائی نے گھیرا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کبھی تبدیل نہیں ہوتا. لیکن کیا ہم تبدیل ہوئے ہیں؟ اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ. اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم میں تبدیل نہیں لانا جب تک وہ قوم خود تبدیل نہ ہو. ابھی بھی تبدیل نہیں ہوتے ہم. یہ ہماری نافرمانیوں کی سزا ہے، یہ ہمارے گناہ ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں. ہر شخص جو بھی گنہگار نافرمان ہے وہ اس کے ذمہ دار ہے جو کچھ حکومت پہ ہو رہا ہے. اگر اس شخص کو سزا ملے یا نہ ملے، وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کبھی بچ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور یہ کافی ہے اس کے لیے. آخر میں ایک سوال ہے جس کے لیے دو موبائل گفٹ ہیں. کیا جمادات بھی اللہ تعالیٰ کے پیار پیام سے محبت کرتے ہیں؟ کیا جمادات، جماد جمادات اللہ کے پیار پیام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ اگر آپ کو ریفرنس دلیل نہیں آتی تو ہاتھ کھڑا نہ کریں. میں دلیل کے ساتھ، یہ سوال ہے میرا دلیل کے ساتھ. ایک جواب مردوں کی طرف سے ہے اور ایک عورتوں کی طرف سے ہے. دو موبائل ہیں اور جواب دو مختلف ہونے چاہیے. بہنوں سے جواب نہیں ابھی تک پہلے سوال کا، پوچھیں ذرا. اگر سوال نہیں سمجھے دوبارہ میں کہہ دیتا ہوں. پہلا سوال تھا عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے، کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا نام کیا تھا، ان کا اصل نام کیا ہے. اور دوسرا سوال ہے کیا جمادات بھی اللہ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ اس کا مجھے جواب چاہیے دلیل کے ساتھ. اور گفٹ موبائل فون ہے. جمادات کیا ہوتی ہیں؟ جانور جمادات نہیں ہوتے میرے بھائی. حجر اور شجر، بارک اللہ فیک، دو لفظوں میں حجر اور شجر جمادات ہوتے ہیں. حجر ہے، شجر ہے، جو بھی جمادات ہیں. اب حجر شجر میں بات آسان کر دی ہے، ہنٹ بھی دے دیا ہے جواب میں. ہاں کتنی ہاتھ ہیں ماشاءاللہ. میں پوچھوں گا دلیل کے ساتھ. سب سے پہلے ہاتھ آپ نے کھڑا کیا، آپ نے.
صحابہ اکرام نے جو ممبر بنایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر میں چلے گئے تو وہ ٹہنی رویا کرتی تھی جب صحابہ اکرام سے پوچھا گیا، اور وہ ٹہنی صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کے ساتھ لگا دی، اور صحابہ اکرام نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک روتی رہتی، اس لیے جمادات اللہ کے رسول سے پیار کرتا.
اللہ اچھا حوالہ ایک مہنگے پہ آدھا جواب ہے، آدھا حوالہ، بغیر حوالے کے بات نہیں کرنی. یہ نہیں آپ نہیں، وہ خود جواب دیں گے پورا جواب. یہ روایت کہاں پہ ہے؟ چلو تبکا لگا دیں. تبکا نہیں لگاتے آپ کو نہیں یاد نہیں ہے؟ اچھا یاد نہیں ہے آپ کو. اس میں نے پہلے سے کہا جس کو ریفرنس کے ساتھ، دلیل کے ساتھ یاد ہو. کسی کو یاد ہے یہاں پہ یہ روایت کہاں پہ؟ دیکھ موبائل دو میں تقسیم نہیں ہو سکتا. نہیں آپ جواب نہیں دیں گے، موبائل کے حقدار آپ ہو گئے. ٹھیک ہے آپ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، ہاں بتائیں. صحیح بخاری میں، بارک اللہ فیک، صحیح بخاری میں. یہ ایک جواب ہے، اور حدیث نمبر ہے 3391. اچھا یہ مردوں کی طرف سے ہے. اب عورتوں کی طرف سے جواب مختلف ہونا چاہیے. یہی سوال ہے خواتین کی طرف سے جواب. اچھا جواب سن لیں ذرا، ٹہنی نہیں تھی وہ، ایک کھجور کے درخت کا دھڑ تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں خطبہ دیا کرتے تھے ایک کھجور کے درخت کے دھڑ پہ. پھر ایک وقت آیا کہ کسی نے تحفے کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکڑی کا ایک ممبر بنا کے دیا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کا جو ممبر اس پر کھڑے ہو گئے خطبہ دیتے ہوئے. جمعہ کا خطبہ جاری ہے, اچانک رونوں کی آواز آ گئی. تو صحابہ کرام دیکھتے ہیں, کوئی بچہ بھی نہیں ہے, کوئی بڑا بھی, وہ بھی کوئی نہیں, آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اور دیکھتے ہیں تو درخت کے قریب سے کہیں سے آواز آ رہی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترتے ہیں, دیکھے خطبے کو روک کے, اور اس دھڑ کو, درخت کا دھڑ ہے, جماد ہے, کھجور کا درخت, زندہ درخت بھی نہیں ہے. دھڑ کہتے ہیں جو درخت کاٹ دیا گیا ہو, اب زندہ نہیں ہے وہ, اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں. شفقت دیکھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عظمت اور شفقت ہوتی ہے, یہ پیار ہوتا ہے. سینے سے لگایا, فوراً رونا شروع بند ہو گیا اور خاموشی طاری ہو گئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں اور فرماتے ہیں, اگر میں اسے اپنے سینے سے نہ لگاتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا. یہ عظمت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, جیسا کہ بعضی روایات میں آیا ہے, کہ اسے کاٹ کر ممبر کے نیچے دفن کر دو. پھر اسے کاٹ کر ممبر کے نیچے دفن کر دیا گیا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جمادات سے بھی انصاف کرتے ہیں, اب وہ لکڑی کا ممبر اس کے اوپر رکھ دیا تاکہ دونوں پر خطبہ دیا کرے, اور وہ جو دھڑ ہے درخت کا وہ بھی رنج نہ کرے. سبحان اللہ. درس ختم ہونے ہو چکا ہے, مجھے جواب چاہیے جلدی سے, ورنہ ایک موبائل فون ایسے رہے گا, پھر اتنی دیر جواب نہیں لگنی چاہیے. خواتین سے گزارش ہے کہ جلدی سے دو سوالوں کو جواب بھیجیں اور انعام لے لیں. اگر نہیں چاہے تو یہ جواب دیں, ہم جواب نہیں دینا چاہتے, کچھ تو دیں. اگر کوئی سوال ہے بھائیوں کے, تو جب تک سوالوں کو جواب دیتے ہیں. بھائی کہ یہ سوال ہے, جو ویڈیو والے گستاخی میں ساتھ دے, ویڈیو کو فارورڈ کرے, اس کے کیا حکم ہے؟ کفر تو نہیں ہے, کفر کافر تو وہ ہے جس نے بنائی ہے اور گستاخی کی ہے. جن لوگوں نے فارورڈ کیا ہے وہ اچھا کام سمجھ کے فارورڈ کیا ہے, اسے غلطی ہوئی ہے اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں, حرام عمل ہے, جائز نہیں ہے. Boycott is the only solution. What more shall we do? To stop using. Often receiving emails to stop using Google and YouTube. What shall we do? دیکھیں boycott بھی ایک حل ہے, اچھی بات ہے, کہ اصل مسئلہ ہے کہ ہم کیا خود مختار ہیں. میرے ہمارے گھروں میں ہم تصور تو کرتے ہیں کہ ہم کافر اس کو الگ ہو جائیں, یہود و نصارہ ہیں, ہمارے دشمن ہیں اور آپ سر مشاہ میں گستاخی کرتے رہتے ہیں. ہمارے گھروں میں ہمارے جوتے جو پہنتے ہیں کہاں کے بنے ہوئے ہیں, جس گاڑی میں ہم آئے ہیں کہاں کی گاڑی بنی ہوئی ہے, یہ توپ جو ہم نے پہنا ہوئی یہ کہاں کا کپڑا ہے. ہم مختار, ٹوٹلی مختار ہو چکے ہوں گے. ہم خود مختار کب ہوں گے؟ ہمارے اندر ٹیلنٹ موجود نہیں ہے کہ ہمارے بچے ہمارے جوان صرف محتاج رہے گا دوسروں کے؟ میرا بھی ہمیں خود مختار بھی ہونا پڑے گا. یہ بھی ایک حل تھا جو میں نے بیان نہیں کیا, لیکن یہاں پر الحمدللہ حل ہے. ہم بائیکاٹ کریں, لیکن اب تو اس کے ساتھ تو بائیکاٹ ہے, لیکن ہر کافر کے ساتھ کر سکتے ہیں, کیونکہ کوئی نہ کوئی کافر جو ہے اپنی لیول پہ اپنی جگہ پر کوئی گستاخی کرتا رہتا ہے. تو ہمیں خود مختار ہونا پڑے گا, ٹیکنالوجی میں آگے آئیں, علوم میں آگے آئیں, اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ ہمارے جوان ہمارے بچے جو ہیں اس ہمارے مستقبل ہیں اور روشن مستقبل ہیں انشاءاللہ ہمارے. تو ہمیں اس کی بھی انشاءاللہ اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے. گوگل یوٹیوب کو بند کرنا سچ بات ہے کوئی حل نہیں ہے. آپ وقت بند کرتے وقت طور پہ پھر کھل جاتا ہے, اس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے. آپ ہمیشہ سے حرام کر نہیں سکتے. اب یوٹیوب ہمیں کہتے کہ حرام ہے, بالکل نہ دیکھیں, یہ بھی ناانصافی ہے. گوگل یوٹیوب سے کافی فائدہ ہو رہا ہے، آپ خیر بھی اسے حاصل کرتے شر بھی، دو دھاری تلوار ہے. السلام علیکم. ایسے غیر مسلم جو اسلام کے بہانے میں کہ اسلام کے بارے میں بالکل نہیں جانتے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بہت غلط باتیں کرتے ہیں، تو ہم ایسے غیر مسلموں کو کس طرح سمجھایا جائے؟ دیکھیں، یعنی حلول میں سے ایک یہ بھی حل ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کریں، سیرت کو خود جانے سمجھیں اور اس کو آگے بھی بڑھائیں، اپنے بچوں میں، اپنے گھروں میں، اسکولوں میں سیرت کو عام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دروس، واللہ سیرت میں ایسے خوبصورت دروس موجود ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک چھوٹا قصہ لے لیں، یہ بہت سارے قصے، ایک قصہ میں نے ابھی بیان کیا ہے، بہت سارے قصے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں، وہ بیان کریں لوگوں میں عام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت لوگوں کے دلوں میں عام کریں. دین اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ دین اسلام خوبصورت دین ہے، کیا کیا خوبصورتی ہے یہ لوگوں میں عام کریں. جتنی بھی غلط فہم اسلام کے بارے میں سب انشاءاللہ دور ہو جائیں گے، لیکن ہمارے بارے میں جو امیج دیا گیا ہے، یہ داڑھی والے لوگ ہیں، دہشت گرد ہیں، دھماکے کرتے رہتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے بعض بچوں سے غلطی ہوئی ہے، واقعی دھماکے بھی ہوئے ہیں اور واقعی مسلمان کو ان دھماکوں میں مسلمانوں کو بھی قتل عام ہوا ہے، کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن کیا سارے مسلمان ایسے ہیں؟ یہ غلط بات ہے، یہ ناانصافی ہے. السلام علیکم. ہمارے بعض دوست یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کی غرض سے ان کی مصنوعات کو ترک کرنے پر اصرار کرتے ہیں، عموماً مصنوعات کا جو ہمارے روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتی ہیں، مثلاً پیپسی کولا، پیپسی کوکا کولا وغیرہ، جبکہ بعض دوست اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان ان یہود و نصارہ کی تمام ضروری اور غیر ضروری مصنوعات کا استعمال کر سکتا ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، میں نے ابھی بات کی ہے کہ ہم خود مختار نہیں ہیں، جب ہم خود مختار بنیں گے تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن ہم دوسروں کے محتاج ہو چکے ہیں. پیپسی کولا ہے یا کوکا کولا ہے یا دیگر مصنوعات ہیں، آپ پیپسی کو تو روک دیں، گاڑی بھی روک دیں. آپ اگر ابھی سوچیں کہ میں غیر مسلم کوئی چیز استعمال نہیں کروں گا، گھر میں کیا رہے گا؟ کچھ رہے گا باقی؟ یہ پنکھے بھی اچانک لگائے ہوئے یہاں پہ، یہ لائٹیں، ٹیوب لائٹیں، یہ مائک سسٹم، یہ سارا جو ہے. ایک مرتبہ میں آپ کو اپنی سچ بات بتاؤں، ٹائر تھے ملیشیا کے اور ساتھ جاپانی ٹائر بھی تھے، گاڑی کے ٹائر میں نے چینج کرنے تھے. میں نے پوچھا، کہتے یار یہ ملیشیا کا ٹائر ہے. جب میں وہاں پہ گیا تو ایک اور شخص سے بات کر رہا تھا، اس کی بڑی خوبیاں بیان کر رہا تھا. اس ٹائر کی قیمت 300 ریال کی تھی اور جو جاپانی ٹائر اس کی قیمت تقریباً 350 کی تھی، 400 کی اتنی تھی. وہ شخص کہہ رہا یار یہ جو ٹائر ہے ملیشیا کا 100 یا 50 کا فرق ہے، گارنٹی کیا ہے کہ یہ کام کرے گا؟ جاپان اسے کہے گا اس کی ایک سال کی گارنٹی بھی ہے، جاپان کی بھی ایک سال کی گارنٹی ہے. کہتے یار جاپانی ٹائر جو ہے 2 سال بھی چل جاتا ہے، 3 سال بھی چل جاتا ہے. تو وہ ڈر رہا تھا لوں یا نہ لوں. ہم خود اپنے مسلمانوں کے پروڈکٹس پر شک کرتے ہیں، یہ لینے کیا جاتا ہے؟ ایک سال میں ختم بھی، خراب بھی ہو گیا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے، آپ کے اتنی گاڑی، اتنی یعنی اچھی گاڑی جس کا ٹائر 300 ریال کا ہے، 400 ریال کا ہے، تو آپ اتنی طاقت بھی ہے، کہہ رہے 50 ریال اس یعنی مسلمان ملک کے لیے آپ قربان نہیں کر سکتے. دوسری مرتبہ میں گیا بیٹری، خود بیٹری لینے کے لیے، ایک ترکی کی بیٹری تھی 220 ریال کی، اور جو امریکن بیٹری ہے وہ 210 ریال کی. تو میں نے کہا 10 ریال مہنگا کیوں ہے؟ یہ ایک نئی چیز ہے، اس کو کم کرو. کہتے ہیں اس کی قیمت اتنی ہے. گارنٹی کتنی ہے؟ کہتے ہیں اس کی گارنٹی 1 سال کی ہے، اس کی بھی 1 سال کی ہے. تو میں نے تو بیٹری خرید لی، میں نے کہا چلو مسلمان ملک کے لے لیتے ہیں. لیکن کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہمیں کرنا چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پروڈکٹس جو ہے تھوڑے سے اس میں کچھ خلل ہوتا ہے یا کچھ کمزور ہوتی ہیں. اگر آپ بھروسہ نہیں کریں گے تو پھر آگے کیسے بڑھیں گے؟ چائنا ہمارے، آپ جانتے ہیں کہ کتنے مسلمان ملک ہیں جو گاڑی بناتے ہیں اپنی، کوئی جانتا ہے؟ کتنے مسلمان ملک ہیں جو اپنی گاڑی بناتے ہیں خود؟ ملیشیا بناتا ہے، بارہ کمبتی ملیشیا بناتا ہے. کتنے مسلمان ملک ہیں دنیا میں؟ ہاں 53 ہے، اور ایک جو ہے وہ گاڑی بناتے، باقی کہیں 100 ہے نہیں بنا سکتے. عجب بات ہے میرے بھائی، بائیکاٹ کے بعد کرنا تو بہت آسان ہے، اب کرنے والا ہو نا کوئی. ریاکاری سے بچنے کا سوال کا جواب آیا کہ نہیں آیا؟ آ گیا. کتنی آ گئے؟ ارے ماشاء اللہ. پہلے سوال کا جواب الگ کریں، دوسرے کا الگ کر دیں. ریاکاری سے بچنے کا طریقہ، ریاکاری سے بچنے کا طریقہ میرے بھائی یہ ہے کہ اخلاص کو سمجھو، اخلاص ہوتا کیا ہے. اور جو سزا ریاکاری کی اللہ تعالی نے اللہ کے پیر پہ وسلم نے بیان کی، اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو، اپنی نصب العین رکھو سامنے، تب ریاکاری سے آپ بچ سکتے ہیں. کوئی علم اگر ہم سیکھ لیں اور اس میں میوزک یا کوئی حرام چیز آتی ہو تو اس سے طریقہ کیا ہے؟ علم سیکھنا جائز ہے، اور اگر اس علم کے ذریعے پیسہ کماتے ہیں تو پیسہ حرام ہوگا. دیکھیں میوزک کا علم تو حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ سائل کیا چاہتا ہے، کہ کس طرح وہ میوزک کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو جائز نہیں. جائز جو کچھ کمائے وہ بھی حرام ہے، کیونکہ اس کی بنیاد ہی حرام ہے. ٹرن دا پیپر. اچھا دوسرا سوال پوچھا ہے، کسی آسان انسان کے لیے کھڑے ہونا غلط ہے اور وہ شرک ہے، کوئی حدیث اور آیات بتائے. دیکھیں کسی کے لیے کھڑے ہونا، القیام لہ والقیام الیہ، دو مختلف الفاظ ہیں عربی زبان میں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مرہ فرمایا کہ کوئی شخص کسی لیے کھڑا نہ ہو، اور تعظیم کے لیے کسی کے لیے کھڑے ہونا یہ شرک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اس حدیث میں کہ جیسا کہ کسرا کے پیچھے یا ساتھ دو لوگ ہمیشہ کھڑے رہتے اس کی تعظیم کے لیے، یہ جو کھڑے رہنا یہ جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص داخل ہوتا ہے یا سفر سے آتا ہے، آپ کھڑے ہو کر اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ جائز ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، سیدنا سعد بن معاذ کے تعلق سے، قوم الی سیدکم، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اپنے آقا کے لیے، سردار کے لیے. تو صحابہ کرام اٹھے، اس کا استقبال کیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ گھر میں آتی، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، استقبال کرتے اور اپنی جگہ پہ جا کے بٹھاتے، تعظیم کرتے. تو اس انداز سے آپ اگر اٹھتے ہیں کسی کے لیے تو وہ جائز ہے، لیکن کسی کے لیے یوں کوئی شخص آئے کھڑے ہو جاتے ہیں، ساتھ ہی استقبال نہیں کرتے، تو اٹھنا جائز نہیں ہے. بارک اللہ فیک. کیا بغیر تصریح کے حج کر سکتے ہیں؟ بغیر تصریح کے میرے بھائی حج نہ کریں، بغیر تصریح کے حج جو ہے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے. میرے ذرا بات غور سے سنیں، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور اس ایک مرتبہ فرض جو زندگی میں، اس کو پورا کرنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے آپ 10 جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتے. بعض لوگ گاڑی کی ڈگیوں میں جا کے مرغیوں کی طرح گھس گھس کے یعنی چلے جاتے ہیں، یہ حج ہے. اب اگر آپ مستطیع نہیں ہیں تو نہ کریں. اگر آپ کے پاس تصریح کے پیسے نہیں ہیں، جیسے آج کل 3,000 سے تقریباً شروع ہوتے ہیں، 2,500-3,000 سے مہنگا ہو گئے، استطاعت نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس پر فرض ہے، لمن استطاع الیہ سبیلا. آپ استطاعت نہیں رکھتے، آپ پر فرض ہی نہیں ہے. قیامت اللہ تعالیٰ سے آپ سے سوال نہیں کرے گا آپ نے حج کیا کیوں ہے. لیکن اگر حج بھی کر لیا اور جھوٹ بھی بولا، دھوکہ بھی دیا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور کئی لوگوں کو تکلیف بھی دی ہے، تو پھر اب حج کا ثواب ملے نہ ملے وہ تو بات کی بات ہے، اب یہ جو جرم ہے اس کا تو جواب دینا پڑے گا. بغیر وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ بغیر وضو کے قرآن کو چھو نہیں سکتے. بغیر وضو کو زبان سے قرآن تلاوت کر سکتے ہیں. تحیت الوضو پڑھنا سنہ موقت ہے، سنت موقت نہیں. تحیت الوضو جو ہے یعنی وضو کے بعد دو سنت پڑھنا سنت ہے، اور تحیت المسجد جو ہے وہ سنہ موقت ہے. قرآن میں ایک آیت ہے، الخبیثات اچھے مرد اچھی عورتوں کے لیے، اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے، اور برے مرد برے. سوال، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مرد بہت برا ہوتا ہے اور عورت اچھی ہوتی ہے. یہ میرا بھائی کوئی شاید گھر والے سے شاید ناراض ہے، پتہ نہیں. اللہ المستعان. اچھا، اور عورت اچھی ہوتی ہے، مرد شراب وغیرہ پیتے ہیں اور بہت برا ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے میرے بھائی. اگر دونوں ہی فرمبردار اور نیک ہوں تو پھر نور علی نور ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے بہترین متاع میں سے نیک بیوی صالح بیوی ہے, بڑی نعمت ہے نیک اور صالح بیوی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائی ہے, وہ خوش قسمت انسان ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں اللہ تعالیٰ ہم سب کی بیویوں کو نیک اور صالح بنا دے. ہم سب خطا کار ہیں, ہم سے غلطیاں بھی ہوتی رہتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, مغفرت بھی کر دیتا ہے. تو ایک مجھے قصہ یاد آ گیا, ایک خوبصورت انسان تھا, ایک خوبصورت عورت تھی, خوبصورت, اس کی شادی ایسے شخص سے جو بدصورت تھا, سبحان اللہ. تو ایک مرتبہ وہ شخص بیٹھا ہوا تھا اپنے ویک بیوی کو گھور کے دیکھ رہا تھا, اس نے مڑ کے دیکھا کہا تو کیا بات ہے یار, کہتا میں سوچ رہا ہوں کہ کہ اللہ نے ہمیں جوڑے کو کیسے بنائی, تم کتنی خوبصورت ہو میں اتنے بدصورت ہوں. تو اس سمجھدار جیسے خوبصورت اور خوبصورت خوبصورت بھی عورت تھی سبحان اللہ, سمجھدار, کہتی ہیں آپ غم نہ کریں, اللہ تعالی نے میری قسمت میں آپ کو لکھا ہے, میں نے صبر کیا, اور تمہاری قسمت میں مجھے لکھا ہے, میں نے شکر کیا. اللہ تعالی نے سبحان اللہ میری قسمت میں آپ کو لکھا ہے, اچھی صورت نہیں ہے, میں نے صبر کیا ہے, اور تیری قسمت میں مجھے لکھا میں خوبصورت ہوں, تو ہمیں ہی شکر کرتا رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے شکر کرنے والے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. تو جیسے ہم یہاں پہ ایک ساتھ ہیں وہاں پر ایک ساتھ رہیں گے انشاءاللہ.
ایک
اگر حق میں وقت اس فلم کے بارے میں خاموشی اختیار کریں تو عام لوگ کس طرح اپنے جذبات کا اظہار کریں. دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کی ہے, عام لوگ جو ہیں ان کا شرعاً ایک طریقہ ہے, حکمران کی نصیحت کا ایک طریقہ ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے پاس کوئی نصیحت ہے کسی حکمران کے لیے تو مکمل رازدارے میں نصیحت کرے, اگر اسے قبول کر لیتا تو اس کا کام پورا ہو گیا, اگر نہیں قبول کرتا, اگر اسے قبول کر لیتا تو الحمدللہ, نہیں قبول کرتا تو اس نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے. لیکن جوش میں آنا, توڑ پھوڑ کرنا, یہ کون سا اظہار خیال ہے؟ اور اگر حکومت وقت نہیں کرتی تو وہ ذمہ دار ہے, یہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ ذمہ دار ہیں اس کے, ہم ذمہ دار نہیں ہیں. اور ہر معاملہ جو ہے اللہ تعالی ہر انسان کو جو حاکم ہے اس کے اپنے ذمہ داری, محکوم کی اپنی ذمہ داریاں ہیں, اور یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے. ایک عورتوں کے تعلق سے یہ جواب ہے, نہیں نہیں دونوں مکس نہ کرے نا, یہ قرآن اندازہ کی آپ لوگوں نے تو سب کو کیسے میں, دبی کے مسلم ایک دفعہ راستے میں گزر رہے تھے تو آواز آئی, جب پلٹ کر دیکھا تو پتھر سلام بھیج رہا تھا, ایک بار جب ان کے ہاتھ میں ہما تھا تو بھی پتھر سلام بھیج رہا تھا, بخاری. اچھا ایک تو یہ ہے, نمبر والی روایت آ چکی ہے. اچھا مزے کی بات, صحیح بخاری حدیث نمبر 3391. یہ تو میں نے جواب دیا نا, آپ نے کیوں پھر بھیجا ہے؟ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, یاد کر لیا. ام سلمہ, پہلے جمادات کا سوال. اچھا آپ نے دونوں مکس کر دی, مجھے جمادات کا الگ کر دیں, جمادات والا جو ہے اسے سیدنا ام سلمہ کا نام جو ہے وہ الگ کر دیں. اچھا ایک غلط جواب ہے, قریب قریب تھی, یہ غلط ہے. مسلمہ کا پورا نام ہے مسلمہ بنت امیہ, نہیں یہ تو نام نہیں ہے, تو کنیت ہے, نام مجھے چاہیے. مسلمہ کا پورا نام ہے مسلمہ بنت امیہ. یہ کیا یہ نقلیں مارنی ایک دوسرے سے, کیا نقل نہیں مارنی؟ مکہ کا ایک پتھر تھا جو آپ کو سلام کرتا تھا، دلیل نہیں بیان کی. یہی بس جواب ملے، پکی بات ہے. غزوہ احد کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دان مبارک شہید ہوئے، اس وقت آس پاس دو پہاڑ اس موقع پر جھک گئے تھے. نہیں، یہ ایک جواب ٹھیک ہے. یار ایک پیارے حدیث ہے، کیوں آپ پتہ نہیں بھول گئے آپ آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، یہ تو موبائل تو جائے گا اس بہن کو جس کا یہ جواب ہے انشاءاللہ. ہاں ایک منٹ میں بتاتا ہوں، جواب بتاتا ہوں. سوال ایک منٹ. ہاں یہ ہے ماشاءاللہ، یہ ایک ہی بہن ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ. اب دونوں گفٹ جو ہے میرے خیال ایک ہی بہن کو جائیں گے. اچھا آپ ساتھی میں سے کوئی جانتا ہے؟ ایک تو تھی وہ دھڑ والی روایت صحیح بخاری میں، جمادات کا سر سے محبت کرتے ہیں، کوئی جواب جانتے دلیل کے ساتھ؟ دلیل آتی ہے ریفرنس کے ساتھ. نہیں آپ نہیں. جی جھاڑ نے پردہ کر لیا تھا، اور ایک واضح دلیل ہے اس سے بھی جس میں محبت کا لفظ بھی موجود ہے. چلیں میں ہنٹ بھی دے دیتا ہوں. ہاں جی، احد کا پہاڑ. بارک اللہ فیک، اللہ اکبر. صحیح بخاری نے، امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ احد جبل یحبن ونحبہ، وہ پھر اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے کہ احد کا پہاڑ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر تھے، ساتھ ابوبکر صدیق تھے اور انہوں سیدنا عمر اور سیدنا عثمان اور انہوں اصحاب اجمعین تھے. تو احد کا پہاڑ ہل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں پاؤں مبارک جو ہے پہاڑ پر مارتے فرماتے ہیں اثبت احد، اے احد کے پہاڑ تو تھم جا، کیا تو نہیں جانتا آج تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں. علماء فرماتے ہیں جو اس حدیث کی شرح کرتے ہیں کہ احد کے پہاڑ کے اوپر جب اتنی بڑی ہستی آئیں کہ ایک نبی اور ایک صدیق اور دو شہید، کو اسے رہا نہ گیا، خوشی کے مارے ہل گیا. احد کا پہاڑ بھی خوشی کے مارے ہل جاتا ہے جب نبی کے قدم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر پڑتے ہیں. اب پہاڑ سے بڑھ کر کوئی جماد ہے جمادات میں سے؟ سبحان اللہ. اور روایت بھی صحیح بخاری میں ہے. بارک اللہ فیکم. کس کا؟ جی ہاں، اور بھی سوال تھا، بتایا تھا میں نے. ریاکاری سے بچنے کے دو طریقے ہیں. نمبر ایک، اخلاص کو سمجھیں ہے کیا، اور جتنی بھی دلائل قرآن مجید میں اخلاص کے تعلق سے ان کو سمجھ لیں. نمبر دو، ریاکاری کی سزا کیا ہے اس کو سمجھیں، اور اس کی سزا کے لیے اتنا کافی ہے کہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ سب سے پہلے جن لوگوں کو عذاب علیم ہوگا، تین قسم کے لوگ ہوں گے، جانتے کون ہیں؟ نمبر ایک، قاری القرآن، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا دنیا میں، اسے کہا جائے گا کہ تو نے کیا کیا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں قرآن پڑھتا رہا اور علم حاصل کر لوگوں کو تعلیم دیتا رہا یہاں تک کہ میں مر گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے جھوٹ بولتا ہے، اسے جہنم میں لے جاؤ. تو نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ لوگ کہیں یہ قاری ہے، لوگوں نے کہا تمہارا مقصد دنیا میں پورا ہو گیا، اب تمہارے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، جہنم میں لے جائیں گے. دوسرا وہ شخص جو کہتا ہے میں شہید ہوا ہوں, اس سے پوچھو تم نے کیا کیا دنیا میں, جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں جہاد کرتا رہا تیرے راستے میں یہاں تک کہ میں قربان ہو گیا, اپنی جان دے دی میں نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے جھوٹ بولا, تم نے اس لیے قتال کیا جہاد کیا تاکہ لوگ کہیں کہ شخص بہادر, لوگوں نے کہا تمہارا مقصد دنیا میں پورا ہو گیا, خودہ الی النار, اسے آگ کی طرف جہنم کی طرف لے کے جاؤ. تیسرا وہ شخص جو شخص سخی تھا اور اس شخص سے کہا گیا کہ تم نے کیا کیا دنیا میں, وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے زندگی ساری سخاوت سے کام صدقات و خیرات دیتا رہا یہاں تک میں مر گیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے جھوٹ بولا ہے, خودہ الی النار, اسے آگ کی طرف لے جاؤ, کیونکہ تم نے صرف اس لیے صدقات و خیرات دیا تاکہ لوگ کہیں کہ تم سخی ہو اور لوگوں نے کہا تمہارا مقصد پورا ہوا. تو یہ روایات جو ہیں اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں ریوائز کرتے ہیں, ریاکاری ابھی آپ نے کہا ہے, غیبت, غیبت کے تعلق سے یاد رکھیں, غیبت ایک ایسا جرم ہے جو ہمارے معاشرے میں نعوذ باللہ کینسر کی طرح پھیلا ہوا ہے. کوئی مجلس خالی نہیں دیکھیں گے آپ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی, بہت کم لوگ بچتے ہیں اسے کہ جہاں پر غیبت ہو. عام طور پہ عورتوں کی محفلوں میں عورتیں بیٹھی بیٹھی کسی عورت کا نام لے لیں بس, پھر اس کی خیر نہیں ہے. لیکن یہ مرض بعض مرضوں کو بھی لگ گئی, بعض مردوں کو بھی لگ گئی. یار آپ شادیوں میں جائیں, شادیوں پہ وہ بیٹھ کے دیکھیں, ہم مجال ہے اگر کوئی شخص حکمران سے شروع کرتے ہیں چوکی دار تک پتہ نہیں کل چھوڑتے کسی کو نہیں ہے. کیا مرد بھی اس بیماری میں مبتلا ہو گئے؟ میرے میں غیبت جرم ہے اور غیبت کنوار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے, اور جو قرآن مجید میں اس کی وعید آئی ہے اس کی کوئی کسی زبان یا کسی کتاب میں نہیں ملے گی آپ کو, کہ غیبت کرنے والا شخص ایسا ہے جو اپنے سگے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے. غور کیا کبھی آپ نے؟ ایک تو مردار گوشت ہے وہ, پھر سگے بھائی کا کوئی کھا سکتا ہے؟ خونی رشتہ. یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن مجید میں, اتنا بڑا جرم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آیا ہے کہ غیبت کرنے والے جو ہیں قیامت کے دن جو ان کو سزا ملے گی, اور یہ برزخ میں بھی سزا ملے گی, کیونکہ ناخن جو ہیں تانبے کے ہو جائیں گے اور وہ اپنے چہروں کو نوچتے رہیں گے. جرم کیا تھا؟ یہ زبان کی نعمت سے, یہ بڑی نعمت ہے زبان, اس بڑی نعمت کی وجہ سے یہ سزا اب بھگت رہے. اگر زبان نہ ہوتی غیبت ہوتی نہ ہوتی, تو جو گنگے اور بہرے ہیں یا جو گنگے ہیں جو بات نہیں کر سکتے وہ بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہیں, لیکن ایک بڑے خیر سے بھی محروم ہیں. قیامت کے دن بعض ایسے لوگ گونگے ہیں جو تمنا کرتے رہیں گے کاش ہماری زبان ہی نہ ہوتی, کاش ہماری زبان نہ ہوتی. اور یاد رکھیں غیبت کا علاج جو آپ نے پوچھا ہے, سورۃ الحشر آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بعد میں آئے وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو پہلے گزر گئے. جس کے آپ کے دل میں کوئی غیبت کی بات آتی ہے تو آپ ان کے لیے کثرت سے مغفرت کی دعا کرتے رہے, بظاہر الغیب, اس کے سامنے نہیں اس کے پیچھے, اور اس گناہ سے توبہ کریں اپنے دل سے اور کثرت سے استغفار اپنے لیے بھی کرتے رہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بوزی مرض سے نجات عطا فرمائے گا. اور سب سے بڑا گناہ جو زبان سے ہوا ہے پوری دنیا میں وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے جانتے ہیں؟ بتا دیں کیوں نہیں؟ سب سے بڑا گناہ جو زبان سے کیا گیا شرک. بارک اللہ, بتا دیں کیوں نہیں؟ شرک. شرک سب سے بڑا گناہ. کیوں سب سے بڑا گناہ ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی شرک کو معاف نہیں کرتا بغیر توبہ کے. اور نہ جانے آج کتنی ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور اسی زبان سے ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور پھر اسی زبان سے کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, اے علی مشکل کشا, اے غوث حاجت روا, اس طریقے کے الفاظ کہتے ہیں. سب سے بڑا جرم اگر ہوا ہے دنیا میں تو وہ شرک ہے, اس شرک سے بڑھ کر کوئی جرم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرك لظلم عظیم. بارک اللہ فیک. بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں, یا نماز کو پھر سے پڑھنا پڑے گا؟ بدعتی دو قسم کے ہوتے ہیں, جس کی بدعت مکفرہ ہے, یعنی جس بدعت سے وہ کافر ہو جاتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور نماز نہیں پڑھنی چاہیے. جس کی بدعت مکفرہ نہیں ہے, یعنی اس بدعت سے وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا لیکن بدعتی باقی رہتا ہے, اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ راتب امام ہے کسی مسجد کا تو اس کے پیچھے نہ پڑھیں. ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھیں جو متبع سنت و بدعتی نہ ہو. امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہونے سے رکعت پوری ہوگی, دلیل کے ساتھ جواب چاہیے. یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے کہ اگر آپ رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں امام کے ساتھ کیا رکعت پا لیتے ہیں یا نہیں. اس پہ اہل سنت جماعت کے علماء کے دو قول موجود ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ رکعت نہیں ہوتی اور آپ کو رکعت دہرانی پڑے گی, اور دوسرا قول یہ ہے کہ رکعت ہو جاتی ہے, آپ کو رکعت نہیں دہرانی پڑے گی. دونوں فریقین کے دلائل قوی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دوسرا قول کی رکعت ہو جاتی ہے زیادہ قوی ہے, کیونکہ اس قول پر جو ہے جو دلیل ہے صحیح بخاری کی روایت جو دونوں فریقین بیان کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں, سید ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی روایت, معروف مشہور روایت, جب مسجد میں داخل ہوئے اور رکوع کی حالت میں چلے گئے اور پھر صف میں جا کے پہنچ گئے. جب صف میں پہنچ گئے تو پھر اپنی نماز کو مکمل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فرماتے ہیں زادک اللہ حرصا ولا تعد, اللہ تعالیٰ تمہاری چاہت میں مزید اضافہ فرمائے, دوبارہ ایسے نہ کرنا. تو جو فریق یہ کہتا ہے کہ رکعت نہیں ہو دوبارہ دہرا لے, تو وہ یہ فرماتے ہیں, یہ کہتے ہیں جب آپ سے منع فرما دیا ایک دفعہ لا تعد, پھر دوبارہ کرنے کی ضرورت کیا پڑ گئی. اور جو گروہ کہتا ہے کہ رکعت ہو جاتی ہے, وہ یہ کہتا ہے آپ نے یہ تو فرمایا کہ دوبارہ نہ کرو, لیکن یہ تو نہیں فرمایا کہ آپ کی رکعت نہیں ہوئی. تو حدیث میں یہ لفظ تو موجود نہیں ہے. ایک بحقی دارقطنی کی روایت میں آیا ہے کہ جو تم پڑھ چکے وہ مکمل کرو, جو رہ گئے اسے مکمل کر لو. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی رکعت پڑھ لو, نہیں, اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا. بہرحال یہ جو دوسرا قول جس کو میں اختیار کرتا ہوں, یہ قول جو ہے اس پر عمل کیا ہے بڑے صحابہ نے, پانچ بڑے صحابہ, نام نوٹ کر لیں, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, سیدنا زید بن ثابت, سیدنا عبداللہ بن مسعود, سیدنا عبداللہ بن عمر, اور سیدنا عبداللہ بن الزبیر. یہ پانچ صحابی ہیں. صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ جب رکوع میں شامل ہو جاتے تو رکعت کو نہ دہراتے, اور ان نصوص کو, ان احادیث کو صحابہ کرام نے سب سے بہتر سمجھا ہے. چاروں فقہا امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہی موقف ہے, اور دیگر محدثین کا بھی یہی موقف ہے. اور ایک عقلی دلیل بھی ہے, میں آج سے اس کی وضاحت کر رہا ہوں کیونکہ یہ سوال اکثر آتا ہے اور بعض لوگ اسے اختلاف کرتے ہیں اسی بنیاد پر, اور کہتے ہیں اہل حدیث ہی نہیں ہے. عجب بات ہے کہ اہل حدیث اس لیے نہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ رکعت کو دہراتے نہیں ہیں. کیا اہل حدیثیت کے یہی معیار ہے جو رکعت کو دہرا لیتے ہیں نہیں دہراتے, صرف یہ اہل حدیثیت ہے؟ اسے کہتے ہیں سنو جماعت, یہ سنی وہ ہوتا ہے جو رکعت کو دہرا دیتے نہیں دہراتا. میرے بھائی یہ فقہی مسئلہ, اس پہ اختلاف صحابہ کرام کے زمانے سے موجود ہے اور ہر دور میں موجود رہا ہے. اس کی بنیاد پر ولا والبراء کا مسئلہ قائم نہیں ہوتا. یہ تقوی کی بنیاد پر جو آپ کو اچھا لگتا ہے, جہاں پر آپ کا تقوی لے کے جاتا ہے وہ عمل کرو. اب میرے پاس پانچ صحابہ کے نام ہیں, چار فقہا ہیں اور حدیث ہے, اور دیگر علماء کے اقوال, شیخ بن باز, شیخ ابن عثیمین, علامہ البانی, اس موقف کو اختیار کیا ہے. میں ایک طالب علم ہوں, میں نے علماء کی رہنمائی میں جب ان نصوص کو دیکھا میں نے, تو میں نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا اور اس پہ عمل کرتا بھی ہوں. اور ایک عقلی دلیل بھی ہے, ذرا غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا تعد, ذرا غور کریں, دوبارہ نہ کریں, منع فرما رہے ہیں. ان صحابی سے سیدنا ابو بکرہ دوسرے صحابی ہیں رضی اللہ عنہم والصحابہ اجمعین, سے کیا غلطی ہوئی جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوبارہ نہ کرے. ٹھیک ہے, آئیے دیکھتے ہیں. نمبر ایک, مسجد میں دیر سے آنا, کیا چاہیے تھا کہ جلدی آتے. نمبر دو, دوڑ کے آنا, کیا چاہیے تھا سکینہ و وقار سے آتے, آہستگی سے آتے. نمبر تین, رکوع میں شامل ہو گئے تھے. نمبر چار, یعنی جو ان سے ہو وہ بیان کر رہا ہوں, ان سے غلطی کیا ہے پھر وہ دیکھیں گے. نمبر تین, رکوع میں شامل ہو گئے. نمبر چار, چلتے گئے. نمبر پانچ, رکعت کو نہیں دوہرایا جسے کہا جاتا ہے. تو کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا لا تعد, ان سب سے منع فرمایا, ذرا غور سے سنیں, ان سب پانچوں سے منع فرمایا یا چند چیزوں سے؟ سب سے منع فرمایا. اگر سب سے منع فرمایا تو مطلب ہے اس شخص کی رکعت نہیں ہوگی جو ان پانچ میں سے ایک پہ عمل کرے گا. ترازو ایک ہونا چاہیے نا, میں بات نہیں سمجھ رہے ہو. جو صحابی سے غلطی ہوئی, اگر آپ سے فرمایا لا تعد ان سب کے بارے میں ہے تو پھر حکم ایک ہونا چاہیے, جو دیر سے جائے اس کی رکعت بھی نہیں, جو ہانپتا ہوا جائے کامتا ہوا جائے اور سانس پھولی ہوئی اس کی رکعت بھی نہیں. کیا خیال ہے؟ اچھا پھر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اب ان چیزوں میں سے وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے منع کیا گیا, جس سے رک جانا چاہیے. دوسری روایت کے سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے, اور سلف کے اقوال جب سامنے رکھتے معلوم ہوتا ہے کہ دیر سے آنے سے منع کیا گیا, لا تعود دیر سے آنا, پھر جلدی چل کے جانا یا دوڑ کے جانا. ٹھیک ہے, کیا رکوع کر کے شامل ہونا اس سے بھی منع کیا؟ اس سے منع نہیں کیا. کیوں منع نہیں کیا؟ کیونکہ صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا. اگر صحابہ کرام نے عمل کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے یہی سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے لا تعود کہ یہ جو جزئیہ ہے رکوع میں شامل ہونے کے, یہ شامل نہیں ہے اس میں. جو باقی غلطیاں تھیں اس سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہی صحابہ کرام کا عمل رہا ہے. اور پھر رکعت ہوئی کہ نہ ہوئی, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحیح بخاری کی روایت, معروف روایت ہے, المسیء صلاۃ, جس نے نماز میں غلطی کی, ایک شخص داخل ہوتا ہے دو رکعت نماز پڑھتا ہے, اب سب خدمت میں حاضر ہوتا ہے, اب سب فرماتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی, جو نماز دوبارہ پڑھ, تمہیں نماز پڑھی نہیں, دوبارہ پڑھ کے آتا ہے دوسری مرتبہ, پھر تیسری مرتبہ, پھر وہ عرض کرتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم سے تمہیں حق کے ساتھ مبعوث فرمایا, میں اس اچھی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں, فعلمنی, مجھے تعلیم دیجیے, مجھے بتائیں نماز کیسے پڑھوں گا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی, اور پوری حدیث ہے جس میں تقریباً آٹھ کے قریب ارکان صلاۃ کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہاں پر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں یہ نہیں فرمایا اے ابو بکر اپنی رکعت پوری کرو, نماز پڑھ کے آؤ پھر مجھ سے بات کرو, جسے ثابت ہوتا ہے کہ ان صحابی کی رکعت ہو گئی ہے, واللہ اعلم. بہرحال یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے, یہ اختلافی مسئلہ ہے, اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ رکعت نہیں وہ دوبارہ پڑھ لے, اور جو شخص سمجھتا ہے کہ رکعت ہو چکی ہے وہ دوبارہ پڑھ لے. دوسرے جو دلائل ہیں میں یہی نہیں کہہ رہا ہوں جی, وہ بھی اپنی جگہ پہ قوی ہیں, یہ اس لیے معنی کیے کہ میں یہ میرا یہ موقف ہے, میں اپنے موقف کی وضاحت کر رہا ہوں. جو ان کے پاس دلائل ہیں وہ ظواہر النصوص ہیں, ظاہر حدیث میں اہلا تعد, وہ سمجھتے یہی کافی ہے, جو جہاں سے آپ سے منع فرمایا اس پہ عمل کیوں کرے. وہ یہ قوی قول ہے ان کا, صحیح بات ہے, جو آپ سے ایک دم منع فرما دے اس پہ عمل کیوں کرنا ہے پھر. لیکن بات یہ منع کس چیز سے فرمایا, وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑے کس چیز سے فرمایا, جب منع کر دے تو یہ کافی ہے بس, اور یہ قوی دلیل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میں نے اپنی بات کی وضاحت کی ہے, اور ان کا جو قول ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نماز اس کی نہیں ہوئی رکعت نہیں ہو, رکعت دوبارہ پڑھ لے, اور جو شخص سمجھتا رکعت ہو گئی ہے ہم اسے مجبور کریں کہ نہیں تم دوبارہ پڑھو, یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. بارک اللہ فیک. حیض کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جلد سے واضح کریں. دیکھیں حیض کی حالت میں قرآن مجید کا پڑھنے کے تعلق سے جو ہے نہیں پڑھنا چاہیے. ایک ایکسپشن علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر حیض کی حالت میں عورت بھول جاتی قرآن کی حافظہ ہے اور بھول جاتی ہے تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھے. اور ہاتھ نہ لگائے, ہاتھ نہیں لگا سکتے وہ, یعنی کسی فٹے سے کسی اور چیز سے قرآن کھول کے پڑھ لے. اور اس کی دلیل کے حیض کی حالت میں جو جو علماء کہتے ہیں کہ پڑھ سکتی ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, سید عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن یہ پڑھتے اسے کوئی چیز بھی نہ روکتی سوائے جنابت کے. تو حیض والی عورت جو ہے وہ قرآن نہ پڑھے, اور اگر ضرورت ہے, مجبوری ہے, وہ بھول جاتی ہے یا ٹیچر ہے پڑھانا ہے اس نے, تو اس حالت میں پڑھ سکتی ہے. رمضان کے مہینے میں اگر تو حیض کی حالت میں کس طرح سے عبادت کریں, دیکھیں رمضان کے مہینے میں اگر حیض ہے تو روزہ تو رکھ سکتی, لیکن اللہ کا ذکر جو ہے ذکر کر سکتی ہیں, اذکار سے زبان پاک سے اذکار پڑھ سکتے, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن روزہ نہیں رکھ سکتے, نماز نہیں پڑھ سکتی. مرد اور عورت زنا کرتے ہیں پھر شادی کر لیتے ہیں, کیا شادی جائز ہے؟ جی شادی تو ہو جاتی ہے, شادی میں کوئی حرج نہیں ہے, شرع نکاح اگر کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. کیا بغیر وضو موبائل پر قرآن پڑھنا جائز ہے؟ قرآن مجید کو چھونا جو ہے بغیر وضو کے جائز نہیں ہے. اگر موبائل میں آپ کے پاس قرآن مجید ہے اور آپ اس کو ظاہر لفظ کو ٹچ نہیں کر سکتے تو آپ اسے پڑھ سکتے, کوئی حرج نہیں ہے. غسل اور وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ وضو کا جو صحیح طریقہ ہے, جیسے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب وضو کرتے تو پہلے بسم اللہ پڑھتے اور پھر پانی جو ہے زیادہ ضائع نہ کرتے. اس پہ ذرا غور کریں آپ, اکثر ساتھی وضو تو صحیح کر لیتے ہیں سنت کے مطابق, لیکن پانی بہت زیادہ استعمال کرتے اور ضائع کر دیتے ہیں. پانی جو ہے کم استعمال کرے, پانی تھوڑا سا کھولے اور بسم اللہ سے ابتدا کریں. اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ دھونے ہیں. اس سے پہلے یاد رکھیں نیت دل میں کرنی ہے, اس پورے عمل سے پہلے نیت, کیونکہ عبادت ہے اور کوئی بھی عبادت بغیر نیت کی ہوتی نہیں ہے. تو آپ نے دل میں یہ نیت کرنی ہے, زبان سے نہیں, میں وضو کرنے جا رہا ہوں ظہر کی نماز کے لیے یہ جائز نہیں ہے, زبان سے نیت نہیں کہی جاتی. دل میں نیت ہو کہ میں نے وضو کرنا ہے, وہ میں نے پاک ہونا ہے, وہ پھر بسم اللہ پڑھنا ہے اور پانی کم استعمال کرنا ہے جتنا کم ہو سکے, ہاتھ دھونے دونوں ہتھیلیاں اور خلال بھی کرنا, اس طرح کی سنت ہے یہ. پھر منہ میں پانی ڈالنا ہے, کرلی کرنی ہے اور پھر تین مرتبہ, پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے, باہر نکالنا ہے تین مرتبہ, پورے چہرے کو دھونا ہے اور چہرے کی حدیں جانتے جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں یہاں تک لے کے یہ جو چین ہے اس کے نیچے تک, تھوڑی جو ہے اس کے نیچے تک جو ہے, اور ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک پورے چہرے کو دھونا ہے تین مرتبہ. اور داڑھی اگر بڑی ہے تو اس میں خلال کریں, خلال کا طریقہ کہ پانی یوں مٹھی میں لیں اور اس طریقے سے کریں, بعض ساتھی ہاتھ کو گیلا کر کے یوں خلال کرتے ہیں, جو صحیح طریقہ سننے سے ثابت ہے, پانی کو ہاتھ میں پانی ڈال کے یوں اپنی داڑھی کے نیچے ہاتھ کو رکھیں اور اس سے خلال ہوتا ہے, یہ سنت طریقہ ہے. اور ایک غلطی اور بھی ہوتی ہے کہ جو داڑھی کے پیچھے والی جگہ ہوتی ہے نا کان کے روح کے قریب, یہاں پہ بعض وقت پانی نہیں پہنچتا, یہ چہرے کا حصہ ہے اور اسے مکمل دھونا چاہیے, کیونکہ چہرہ جو ہے وہ وضو کے ارکان میں سے ہے, تو اس کا پورے کو دھونا جو ہے یہ ضروری ہے. پورا چہرہ دھو لیں اور پھر تین مرتبہ چہرہ دھونے کے بعد اپنے دونوں بازو جو ہیں وہ انگلیوں سے لے کے کوہنیوں سمیت اپنے بازو دھونے ہیں تین مرتبہ دایاں, پھر تین مرتبہ بایاں جو ہے. اس کے بعد سر کا مسا کرنا ہے, پانی دونوں ہاتھوں کو لگا کے پانی کو چھوڑ دینا ہے, چھڑک دینا ہے اور پورے سر کا مسا یوں ہاتھ رکھنا ہے, یوں پیشانے سے اوپر سے لے کے پیچھے تک دونوں ہاتھ اور پھر واپس. اور گردن کا مسا جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے, ضعیف حدیث میں آیا ہے, تو اس کا گردن مسا نہیں کرنا. اور پھر اپنے دونوں جو انگلیاں شہادت انگشت شہادت جو کان میں رکھنی ہے یوں, اور جو انگوٹا ہے کان کے پیچھے والے حصے میں یوں پھیرنا ہے, یہ سر کا مسا, ایک مرتبہ سر کا مسا کرنا ہے. اور پھر پاؤں دھونے ہیں, دونوں پاؤں دھونے ہیں اور انگلیوں کا خلال کرنا ہے پاؤں کی انگلیوں کا, اور ٹخنوں سمیت دھونا ہے یعنی ٹخنوں کے اوپر تک. بعض ساتھی بہت جلدی وضو کرتے ہیں اور ٹخنے کے نیچے جگہ خشک ہوتی ہے یا ایڑی کے پیچھے جگہ خشک ہوتی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کی ایڑی میں ایک جگہ خشک تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ حکم دیا کہ دوبارہ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھو. اور پھر دعائے مسنونہ جو ہے کلمہ شہادت جو ہے وہ پڑھے تو اس طرح سے وضو جو ہے مکمل ہو جاتا ہے. غسل کا جو شرعی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو غسل مسنون اس کے لیے نیت کرنی ہے کہ میں پاک ہونے جا رہا ہوں, اور بغیر نیت کے یاد رکھیں غسل نہیں ہوتا. غسل عبادت ہے, نیت دل کامل دیل دل میں آپ نے سوچنا کہ غسل کیوں کر رہے ہیں, کیا صرف گرمی کو دور کرنے کے لیے, کیا صرف آپ صاف ہونا چاہتے ہیں, یہ ایک نیت ہے. ایک نیت ہے میں اپنی اس جنابت کی حالت سے پاک ہونا چاہتا ہوں, چاہے وہ عورتوں کے لیے حیض کی حالت ہو یا جنابت کی حالت ہو مرد عورتوں کے لیے, دل میں نیت ہو. پھر اس کے بعد استنجا کرنا ہے اور شرمگاہ اردی کی جگہ کو دھو لینا ہے. پھر وضو کرنا ہے جیسے کہ وضو کیا جاتا ہے, اور دونوں پاؤں دوسری جگہ پہ دھونا مسنون ہے اگر میسر ہو, نہیں تو آپ اسی اگر آپ بیسن میں دھو تو ادھر دھو لیں, کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد تین لب پانی کے لیلے ہیں اور اپنے سر پہ ڈالنے ہیں تاکہ جو سر کے جو بالوں کی جو جڑیں ہیں وہ تر ہو جائیں. اس کے بعد اپنے پانی کھولنا ہے اور جسم کے دائیں حصے کو دھونا ہے, پھر بائیں حصے کو دھونا ہے, اور پھر پورے جسم کو دھو لینا ہے. یہ سنت طریقہ ہے غسل کا. میرا خیال وقت کافی ہو گیا ہے, اس پہ اکتفا کرتے ہیں. ساتھی آگے, اچھا پانچ منٹ اور. اچھا پہلے دیکھو بہنے کا جو سوال تھا اس کا ان کو خوش تو کر دیں, بہنوں کو جو جواب دیے, بہنوں کے جو جواب ہیں وہ سن لیتے. پہلے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نام ہند بنت ابی امیہ, امیہ نے امیہ الف سے ہے اس کی معافی ہے, کوئی حرج نہیں. ہند بنت امیہ, اور ماشاءاللہ نادیہ جلیل انصاری نے ماشاءاللہ انہوں نے صحیح جواب دیا ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نام یاد رکھ لیں, ہند بنت امیہ ہے, ہند بنت ابی امیہ. ٹھیک, کیا ہم میں سے کسی کو آتا تھا سچ بولے یہاں پر مردوں میں سے, سچ بولے کسی کو آتا تھا یہ جواب؟ آپ کو آتا تھا پکی بات؟ پورا نام ہند نہیں, پورا نام, پورا نام آتا تھا؟ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر, الحمدللہ. اور دوسرا جواب میں نے احد کی پہاڑ میں تمنا کرتا تھا کوئی جواب دیتا, لیکن وہ جواب موصول نہ ہوا. لیکن ہمیں پتہ چل گیا کہ احد کا پہاڑ ایک بھائی نے ماشاءاللہ جواب دیا. تو بہن کا سوال تھا, انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو ان کو آواز آئی, تو جب پلٹ کر دیکھا تو پتھر اوپر سلام بھیج رہے تھے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح ہے. تو ان کے جواب ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر ام زکا لکھا ہوا ہے, فون نمبر دونوں کے ایک ہیں, چٹھیاں بھی ایک جیسی ہیں ماشاءاللہ. تو لگتا ہے ماشاءاللہ ایک ایک گھرانے کی دونوں ماشاءاللہ بہنیں جو ہیں, تو موبائل فون اور گفٹ جو ہے ان بہنوں کو جاتا ہے. کیا ہے
موبائل کا سب ہے تاریخ میں؟
جی
تاریخ میں آدمیوں کو جو جانا.
اچھا جو گفٹ ہیں تو ابھی پھر دے دیں آپ, ابھی دے دیں آپ. مردوں میں سے جو گفٹ موبائل فون کا تھا, سوال جانتے کیا تھا کہ جمادات میں سے آپ سے محبت کرتے تھے, اور جواب کیا تھا؟ ہمارے بھائی طارق میر صاحب ہیں ان کو یہ گفٹ دے دیں, اللہ کو جزائے خیر دے. ان کا جواب درست تھا. بہنوں میں سے میں نے نام بتا دیا, یہ آپ بھجوا دیں, یہ بھجوا دیں, اور ایک کتاب بھی دے دیں, یہ دے دیں. آپ نے لکھا ہے, اب بتائیں نا مجھے.
بنیادی دعوت کی عبدالصمد صاحب, عبدالصمد
بنیادی دعوت کے تعلق سے سوال تھے, توحید کی دعوت تھی. ہمارے بھائی ہیں عبدالصمد صاحب, بیٹھے ہیں, ان کو گفٹ دلوا دیں. تیسرا سوال, محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کا معنی بیان کیا ہمارے بھائی سجاد احمد, کہاں ہیں؟ اچھا آپ ماشاءاللہ,
اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ نام, عثمان الدین،
اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ نام ہمارے عثمان الدین بھائی ہیں، جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیک، اسام، اچھا اسام الدین ماشاء اللہ، ان کو دیں، یہ آپ کے پیچھے کھڑے اور یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، جزاک اللہ خیر، ہو گئے. دو کتابیں رکھی ہیں اور ان کو بھی واپس نہیں لے کے جائیں گے ہم لوگ. ہرقل نے ایک جملہ کہا تھا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بلند شان ہے اور عظیم مرتبہ ہے. وہ جملہ کیا تھا؟ آپ نے آپ لے چکے ہیں، آپ ادھر بتائیں، مائک دے دوں، آپ جی بارک اللہ فیک، اللہ اکبر. اگر میں وہاں پہ موجود ہوتا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو، قدموں کو دھوتا. جزاک اللہ خیر، یہ بک دے دیں. جی یہ قصہ جو ہے یہ کب واقع ہوا، کوئی تاریخ جانتا ہے؟ یہ قصہ جو ابھی میں نے بیان کیا ہے یہ کب کا قصہ ہے؟ اور اس حدیث سے مجھے جواب چاہیے. آپ بیٹا چھوٹا بتائیں. سن ستہ ہجری، ماشاء اللہ تبارک اللہ بارک اللہ بھی. سن ستہ ہجری کے بعد موقع میں آپ نے کیسے جانا بیٹا؟ ستہ ہجری ہے. ہاں بیٹا، حدیث سنی نا آپ نے، شاباش بتائیں. حدیث میں تھا نا لفظ، آپ کو پتا حدیث میں کہاں پر یہ پتا چلا کہ یہ ستہ ہجری ہے؟ ابو سفیان نے کیا کہا؟ نہیں بھول گئے. اچھا کون مدد کرتا ہے بیٹے کی؟ نہیں حدیث کی اس میں، اس روایت میں کہاں سے پتا چلا؟ آپ مدد کرنے والے، گفٹ گفٹ بیٹے کو ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے بتائیں. نہیں اس میں روایت میں کہاں پہ، کون سے وہ جزء ہے روایت میں جہاں سے ہمیں پتا چلا کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد کا موقع ہے، سن 6 ہجری کے بعد. ابو سفیان نے کیا کہا؟ ابو سفیان نے کہا کہ ابھی ہم معاہدے میں، بارک اللہ فیک، معاہدے میں ہیں، اور یہ معاہدہ کون سا تھا؟ صلح حدیبیہ کا. گفٹ دیا؟ ارے کدھر کے گفٹ والے، ایک آخری سوال بغیر گفٹ کے، تو گفٹ باقی بچا یہ بیٹے کو دے دے. ایک آخری سوال ہے بغیر گفٹ کے، کیا کافروں کے ساتھ معاہدہ کرنا جائز ہے؟ جی تجارتی معاہدہ ہو سکتا ہے. بس سوال عام سوال ہے، کیا کافروں سے بغیر تفصیل کے معاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 6 ہو گئی، کیوں ایک کم کر دیا؟ حدیث نمبر 7 ہی ہے میرے بھائی. یہ جتنے بھی پیغام میں نے بتائے تھے آپ فوراً دلیل بیان کر سکتے ہیں کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 7 دلیل ہے، اور اسے کہتے ہیں علم حاصل کرنا. بارک اللہ فیک. ایک شرعی حکم ہے، اس کو تبدیل نہیں کر سکتے ہم. شرعی حکم یہ ہے کہ بسم اللہ لکھ سکتے ہیں، اور لکھنا چاہیے. سنت یہ 786 جو نمبر بدل اس کی دلیل ہی نہیں, وہ غلط ہے, اس کے معنی بھی اور بنتے ہیں. رام کا معنی کس نے کہا ہے, وہ نمبر ہی غلط ہے, یہ صوفیت کی ایجاد ہے. اب ایک غلطی ہم کر رہے ہیں کہ ہم خود بے حرمتی کرتے ہیں, تو اس کے بطرا بھی ایک غلطی کہ دوسری غلطی بھی کریں, 786 بھی لکھیں. تو عظمت ہمیں کرنی ہے, قرآن کی اوراق ہیں ان کو ہم نے جمع کرنا ہے, الگ کرنا ہے. بسم اللہ لکھا ہے اللہ کا نام, کہ آپ اگر عظمت میں آپ اس کی یعنی قدر کریں گے اور الگ رکھیں گے, اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی شان بھی بلند کرے گا انشاءاللہ. تو یہ ہماری غلطی, ہمیں اس کو درست کرنا ہے. واللہ اعلم. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.